بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعد من أيام أخر. صدق الله العلي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. خداوند منان کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے دوبارہ توفیق نصیب فرمائی کہ ماہ رمضان کا ایک اور دن ایک اور رات درک کر سکیں، اس کی برکات سے مستفید ہو سکیں اور ایسے مطالب بیان کر پائیں کہ جو ہم سب کے لیے، آپ سب کے لیے باعث سعادت و نجات بنے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 15 ماہ رمضان ولادت امام حسن علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہے. کل بھی آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے تھے اور پورا پروگرام ہمارا جو تھا وہ امام حسن علیہ السلام کی سیرت پر مشتمل تھا. آج بھی ہم پورا پروگرام جو ہے وہ امام حسن علیہ السلام کی سیرت پر ہی کریں گے. دو سیشن پر مشتمل ہوگا اور دونوں کے اندر ہم امام حسن علیہ السلام ہی کی سیرت کو بیان کریں گے. پہلے سیشن میں ہم نے دعوت دی ہے آغا محمد علی فضل صاحب کو اور اسی طریقے سے آغا سید ذیشان حیدر حسنی صاحب کو. آپ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ اس اہم رات، اہم دن کے اندر جو ہے وہ بہرحال تشریف لائے آپ اور اہم موضوع پر گفتگو کریں گے کہ جو امام حسن علیہ السلام سے مربوط ہے. آغا فاضل، ہم آپ سے آغاز کرتے ہیں پروگرام کا. جیسا کہ معلوم ہے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی مناسبت ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ہر مومن کی خواہش ہوتی ہے کہ جب امام کی ولادت یا شہادت کی کوئی مناسبت ہو تو اس میں امام کے فضائل کے حوالے سے کچھ پہلو کو روشن کیا جائے. تو آپ سے بھی تقاضا یہ ہے کہ ان کی کچھ ایسی بعض صفات اور فضائل کی طرف روشنی ڈالیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین. سب سے پہلے تمام ناظرین کو آپ کی جانب سے، سب کی جانب سے، آپ کی اس تمام جو یہاں پر موجود خدمت کر رہے ہیں اس خاص ایام میں اور ماشاءاللہ مسلسل خدمت کر رہے ہیں، ان سب کی جانب سے تمام کو عالم اسلام کو ہدیہ تبریک ہے. آج کا دن وہ ہے کہ جس دن پروردگار نے ان تمام افراد کو بتلا دیا کہ ابتر رسول خدا نہیں ہیں بلکہ ابتر وہ ہیں کہ جو دشمن رسول خدا ہیں.
بالکل ایسے
آج کا دن وہ ہے 3 ہجری میں کہ جب رسول خدا وند عالم نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ، تو 3 سال کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں امامت کا سلسلہ امیر المومنین اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے سلسلہ شروع کیا. یہ وہ سلسلہ ہے کہ جو حجت خدا پر مشتمل ہے، یہ وہ سلسلہ ہے کہ جو فیاض مطلق اور اس کائنات کے درمیان واسطہ فیض ہے، یہ وہ سلسلہ ہے کہ جو ہادی مطلق سے ہدایت لے کے اس کائنات کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے ہیں، یہ وہ امامت کا سلسلہ ہے، یہ وہ ایک نور کا سلسلہ ہے کہ جو اس کائنات کی تمام تاریکیوں کو مٹا کر اجالوں کی طرف لے جائے گا. ایک روایت ہے معصوم سے کہ شیعتنا خلقوا من فاضل سینتنا یفرحون بفرحنا ویحزنون لحزننا، کہ ہمارے شیعہ ہماری فاضل طینت سے خلق کیے گئے ہیں. اس میں اتنا خوبصورت ہے کہ شیعتنا کے معصوم نے اپنی طرف نسبت دی ہے کہ یہ ہمارے شیعہ ہیں، کہ جب خوشی ہوتی ہے تو یہ خوش ہو جاتے ہیں، جب غم ہوتا ہے تو یہ غمگین ہو جاتے ہیں. آج حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں خوشی ہے، آج رسول خدا کے گھر میں خوشی ہے، آج امیر المومنین کے گھر میں خوشی ہے کہ خدا بند عالم نے سیدہ شباب اہل الجنہ، جن کو رسول خدا کہتے ہیں، وہ حسن و حسین علیہ السلام، ان میں سے پہلے فرزند امام حسن مشتبہ کو رسول خدا کے حوالے کیا. چونکہ یہ جو اولاد ہے، یہ جو امامت کا سلسلہ ہے، یہ رسول خدا کی اولاد ہے کہ جس کو خداوند عالم نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے شروع کیا. ہم جب بھی کسی فضیلت کی بات کرتے ہیں تو عموماً آپ غور کیا ہوگا کہ ہر معصوم کے ساتھ کسی خاص فضیلت کو جوڑ دیا جاتا ہے، جبکہ ہر معصوم ہر فضیلت میں، ہر صفات حسنہ میں اپنی معراج پر ہے. یعنی وہ اگر شجاعت ہو تو شجاعت میں اپنی معراج پہ ہے، اگر زہد ہو، تقوی ہو، پرہیزگاری ہو، عبادت ہو، عطا ہو، شرف ہو، کرامت ہو، حلم ہو، علم ہو، صبر ہو، یعنی جس بھی آپ صفت کو لے لیں گے، معصوم آپ کو اس کی معراج پر دکھائی دے گا. امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شجاعت اور ان کے کارنامے امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ جنگوں میں دیکھے جا سکتے ہیں کہ کس طرح سے شانہ بشانہ اپنے امام کے، امیر المومنین کے، اپنے بابا کے ہر جنگ میں ساتھ ہیں، اور کس طرح سے جنگ کرتے ہیں، اور کس طرح سے امیر المومنین ان کو بھیجتے ہیں کہ جائیے اور جا کر آپ اپنے جنگ کا اور وہ تمام شجاعت کا اظہار کریے. اور اگر آپ ان کی کرامت کو دیکھتے ہیں کہ خود امام حسن مشتبہ علیہ السلام کریم اہل بیت معروف ہیں کہ یہ کریم ہیں. یعنی آپ کو ایک واقعہ سنا کے آگے بڑھاتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک سائل آیا، ایک فقیر آیا، جیسے مدینہ میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص مدینہ سے باہر ہی موجود ہے، کہ چند روایات میں ان کا نام بھی، یعنی خود خلیفہ ثالث، تیسرا خلیفہ وہاں پر موجود ہے، تو آ کر کہا کہ میں فقیر ہوں، میں سائل ہوں، تو اگر تم مجھے کچھ عطا کرو. تو انہوں نے 5 درہم اپنے پاس سے اس فقیر کو دے دیے، لیکن اس فقیر کی حاجت پوری نہ ہوئی. کہتے ہیں کیا آیا تم مدینہ میں کسی ایسے کو جانتے ہو کہ جو میری حاجت کو پورا کرے، کسی ایسے کریم کو جانتے ہو، کسی ایسے کریم ابن کریم کو جانتے ہو کہ جو مجھ پر ایسا کرم کرے کہ دوبارہ سے میں محتاج نہ رہوں، دوبارہ سے میں کسی کی احتیاج میں نہ جا سکوں. انہوں نے کسی کو نہیں بتلایا، معرفی نہیں کی. جب مدینہ میں داخل ہوئے تو ایک ہی گھرانہ تھا کہ جو یتیم، مسکین، اسیر کو عطا کرنے کے بعد بھی کہتا تھا لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں اس عطا کے اوپر کسی جزا وغیرہ کا مطالبہ نہیں کر رہے، ہم لوگوں نے جو کیا خدا کے لیے کیا. معروف خاندان، جب اس معروف خاندان کا معلوم ہوتا ہے تو کوئی اور نہیں مگر کہ اہل بیت کا در ہے. اہل بیت کے در پہ جب تشریف لائے، وہ فقیر جب آیا تو دیکھا کہ امام حسن مشتبہ علیہ السلام وہاں پر موجود ہیں. امام حسن علیہ السلام سے تقاضا کیا کہ میں سائل ہوں، مجھے اگر آپ عطا کریں، مجھ پر کرم کریں. امام حسن علیہ السلام نے پوچھا کہ دیکھو، اگر تم فقیر ہو اور اگر تم مقروض ہو تو میں تمہاری مدد کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ میں فقیر ہوں. امام علیہ السلام نے اپنی طرف سے اس کو 50 درہم دیے. جب 50 درہم دیے، وہ وہاں سے لے کر، یعنی معلوم ہے معصوم کو کہ اس کو کتنی ضرورت ہے، اس کو کتنی احتیاج ہے. وہ امام علیہ السلام کے قصیدے پڑھتا ہوا وہاں سے واپس گیا. وہی شخص جو مدینہ کے باہر موجود تھا، اس نے پوچھا کہ کیا آیا تمہاری احتیاج دور ہو گئی؟ اس نے کہا ہاں، میں ایک ایسے کریم انسان سے ملا ہوں جس کو یہ بھی معلوم تھا کہ میری حاجت کیا ہے، اور اس کو یہ بھی معلوم تھا کہ میری حاجت پوری کیسے ہونی ہے. یہ ایک ایسا خاندان ہے کہ جس کے کرم کی بدولت اس کائنات کے اندر آپ کو روشنی دکھائی دیتی ہے.
بالکل ایسے ہی آپ کی پہلی بات سے ایک نقطہ ذہن میں آ رہا تھا، جس کی طرف آپ نے اشارہ بھی کیا، کہ یہ جو بھی امام ہو وہ اپنی ہر صفت کے اندر اپنی معراج پر ہے، اور اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم انسان کو، امام کو، امام معصوم کو انسان کامل مانتے ہیں. اور اس انسان کامل کے اگر نظریے کو دیکھیں تو یہ قطب عالم امکان ہے کہ پوری کائنات جو ہے وہ انہی سے فیض لے رہی ہے. یعنی اگر دنیا میں شجاعت اگر ہے تو انہی کے توسط سے ہے, اگر حلم و صبر و علم و یہ تمام چیزیں ہیں تو انہی کے توسط سے آتی ہیں. حتیٰ اگر جبرائیل بھی فیض حاصل کرتا ہے تو وہ بھی انہی کے توسط سے.
یعنی اگر ہم لوگ اسی کلمے کو قطب عالم امکان اسی کو کھول دیں اپنے ناظرین کے لیے, چونکہ معلوم ہے یعنی ایک ایسی اصطلاح ہے کہ جو ممکن ہے کہ کسی کے نزدیک معلوم نہ ہو, یعنی عالم امکان کا مرکز
ہے بالکل,
اور خداوند عالم ما سوى اللہ سب کچھ ممکن ہے. جب سب کچھ عالم امکان میں ہے ما سوى اللہ تو اس صورت میں ملائکہ فرشتے ہر چیز کہ جو خداوند عالم کی مخلوق ہے اگر وہ کہیں سے واسطہ ہے یعنی اس فیض پا رہی ہے خداوند عالم کا, یا اس طرح سے کہیں کہ وہ موجود کہلا رہی ہے کہ ہوں میں, یعنی وہ اپنی ہستی کو احساس کر رہی ہے, اپنے ارادوں کو, اپنی ان تمام خصوصیات کو اور صفات کو احساس کر رہی ہے, تو یہ جو واسطہ فیض ہے یہ کوئی اور نہیں ہے مگر کہ معصوم کے لیے. اسی لیے ان کو قطب عالم امکان کہا گیا. یہ ایک ایسا مرکز کہ جو عالم امکان کا مرکز ہے کہ جہاں سے ہر قسم کا فیض وصول ہو رہا ہے.
جی بہت شکریہ. انشاءاللہ یہ فضائل کا سلسلہ چلتا رہے گا. یہ بہت دلچسپ موضوع ہے کہ حتماً ان کے بعض ایسے فضائل کہ جن کی طرف توجہ کم کی جاتی ہے کہ ان پر روشنی ڈالتے رہیں تو بہتر ہے کہ اسی خود کے اوپر بھی انسان بہت ساری گفتگو اگر کرنا چاہے تو بہت سارے پہلو کھل سکتے ہیں اس کے اندر. آغاز شان ہم آپ سے سوال پوچھتے ہیں. جیسا کہ آغا بیان کر رہے تھے فضیلت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام, لیکن ہم تاریخ میں جب جاتے ہیں یا احادیث کے باب میں جب جاتے ہیں تو بعض ایسی صفات نقل ہوتی ہیں کہ جو امامت یا عصمت جو رکھنے والی شخصیت ہے ان کے ساتھ سازگار یا شان شان نہیں ہے ان کے, تو ہمیں امام حسن علیہ السلام کے بارے میں بعض ایسی ملتے ہیں. مثلا امام حسن علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بہت زیادہ طلاق دینے والے تھے کہ جس کو عربی زبان میں مطلاق سے یاد کیا گیا ہے. اس صفت کے حوالے سے آپ تھوڑے روشنی ڈالیں کہ آیا یہ واقعیت رکھتی ہے یا واقعیت نہیں رکھتی ہے, کیا حقیقت ہے اس کی؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں تمام ناظرین کی خدمت میں آج کے بابرکت دن کی مناسبت سے ہدیہ تمرید پیش کرتا ہوں کہ یہ اتنے عظیم ایام ہیں کہ ایک طرف سے قرآن صامت کا نزول ہو رہا ہے اور دوسری طرف سے قرآن ناطق کی ولادت ہو رہی ہے. تو جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو اس میں یعنی میں یہی کہوں گا کہ تاریخ نے یہ تاریخی ظلم کیا ہے امام کی شخصیت کے ساتھ کہ وہ امام جو معصوم ہیں نص کے ذریعے سے, جو رسول کے حقیقی وارث ہیں, ان کے متعلق ایسی ناروا تہمتیں کہ جن کے لیے ہم ایک عام انسان کی طرف بھی شاید نہ دے سکیں. تو اس کی مشکل کہاں پیدا ہوئی اور یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا, ہمیں اس طرف رجوع کرنا ہوگا. کیونکہ جب ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں تو تاریخ ایک خام صورت میں ہمارے پاس, مثلاً شیخ ہادی فضلی مرحوم فرماتے ہیں کہ آپ جب اسلامی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو یہ سب سے اقدم اور پرانی تاریخیں کون سی ہیں؟ تاریخ طبری ہے, ابن اثیر ہے, ابن کامل یہ ہیں. تو آپ ایک دفعہ تاریخ کو روایت کے طور پہ دیکھیں, ایک دفعہ درایت کے طور پہ دیکھیں. کیا مطلب روایت درایت؟ یہ خالی اصطلاح ہے یا ان کا کوئی معنی اور مفہوم بھی ہے؟ روایت کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے یہ تاریخیں کس نے لکھوائی ہیں. یہ تو بدیہی سی بات ہے کہ یہ جو تاریخیں لکھی گئی ہیں یہ اس وقت کے بادشاہوں نے لکھوائی ہیں, اور بادشاہ کون تھے اس وقت کے؟ اموی حکمران تھے اور عباسی حکمران.
حکومتوں کے اندر تاریخ ہمیشہ حکومتوں کے اندر لکھی گئی ہے, اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے.
یعنی یہ شاہی تاریخیں, اگر میں اس طرح نام دوں تو شاید زیادہ مناسب ہوگا, یہ شاہی تاریخیں ہیں. اور جہاں تک درایت کا عنوان ہے کہ تاریخ کی درایت سے کیا مراد ہے, جو بھی مورخ گزرے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے؟ آپ سے ایک بات سن لی, فلاں کتاب جو پہلے تھی اس سے دیکھ لیا, اس کو اپنی کتاب میں لکھ دیا. یعنی کوئی تحلیل نہیں ہے, کوئی نقد نہیں ہے. اور اہل بیت پہ سب سے بڑا ظلم یہ ہوا ہے کہ ان کے ہر زمانے میں یہ طاغوت کے مخالف تھے, تو تاریخ طاغوت کے زیر سایہ لکھی جا رہی تھی. تو انہوں نے مثلا اہل بیت کی جو دو شخصیات ایسی ہیں کہ ان کے ساتھ ایسا ظلم کیا کہ اہل بیت کے دوسرے افراد کے ساتھ نہیں ہوا. سب سے پہلے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں, ان کے ساتھ یہ کردار کشی والا ظلم ہوا کہ جب امام شہید ہوتے ہیں تو شام میں لوگوں کو جب پتہ چلتا ہے کہ امام حالت سجدہ میں شہید ہوئے ہیں تو کہتے ہیں کہ علی نماز بھی پڑھتے تھے,
یعنی
نماز سے کیا تعلق علی کا, پروپوگنڈا کی حد دیکھ لیں. یہ امام علی علیہ السلام کے چونکہ ہمارا عنوان امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے تو میں اس طرف آتا ہوں, یہ ایک خالی تمہید مان دی ہے. تو جہاں تک امام حسن علیہ السلام کا تعلق ہے, امام حسن علیہ السلام کی کردار کشی کی حد ہو گئی ہے, یعنی امام علیہ السلام سے زیادہ ان کی شخصیت کشی کی گئی ہے. وہ کس طرح کہ جب امام علیہ السلام حکومت میں تھے, جب وہ مثلا ظاہری طور پہ مثلا امام کی لوگوں نے بیعت کی ہے تو بیعت کی ہے, اس کے بعد فتنہ فساد شروع ہو گیا یہ علیحدہ بات ہے, یعنی ایک دفعہ وہ مقام خلافت پہ آئے تو لیکن کیا ہوا اس کے بعد, یہ ہوا کہ وہ صلح ہو گئی اور بعد میں شروط باندھ دی گئی, یہ تمام چیزیں جب رونما ہوئی ہیں اس کے بعد کوئی 100 سال گزرتے ہیں سر, 100 سال گزرتے ہیں, اس میں امام کا جو امام کی جو شخصیت تھی اس کو بہت مست کیا جاتا ہے. یہاں تک کہ جب بنی عباس کا زمانہ آتا ہے, بنی عباس نے حکومت کیسے حاصل کی ہے, ابھی یہاں پہ تاریخ پہ دقت کرنے کی ضرورت ہے, یعنی جو ابنائے حسن ہیں بنی حسن امام حسن علیہ السلام کی اولاد ہے, حسنی سادات اور بندہ ناچیز خود ان میں سے ہیں, تو شروع میں کیا مشکل ہوئی ہے کہ حسنی سادات اور بنی عباس یہ آپس میں آہنگ تھے, کیوں؟ اس لیے کہ دونوں ظلم کے خلاف تھے.
انہوں نے نعرہ لگایا تھا کہ بنو امیہ کے خلاف ہمیں حسین علیہ السلام کی جو ہے وہ بدلہ لینا چاہ رہے ہیں, اور حسنی سادات جو ہیں چونکہ ان کے نعرے سے متفق تھے تو انہوں نے ساتھ دے دیا ان کا,
تو متاثر ہوئے. اور سب سے ایک بڑا عالمیہ, یہ ایک وہ بیچ میں جملہ کہتا چلا جاؤں کہ ہر زمانے میں سب سے بڑا عالمیہ مومنین کا یہ رہا ہے کہ سیاسی شعور نہیں ہے, سیاسی بصیرت نہیں ہے.
اور امام حسن علیہ السلام کی جب بات کریں گے ہم کہ بڑی مظلومیت یہی ہے,
جی سب سے بڑی مصیبت یہی رہی. تو بنی عباس اور بنی حسن کیا تھے, تقریباً ہم آہنگ تھے کہ بنی امیہ کی حکومت کو ختم کریں, ہم نئی حکومت قائم کریں جو عدل انصاف پہ قائم ہوگی. یعنی یہ ایک ان کو مثلا ایک خوش قسم کا نعرہ لگایا گیا کہ ہم ایسے کریں گے, خوش فہمی تھی ان لوگوں کو. کیا ہوا کہ بنی عباس نے پھر خیانت کرنا شروع کر دی. بنی عباس نے اپنی حکومت کی اور جب امام حسن علیہ السلام کی اولاد نے دیکھا یہ تو ہم جس مقصد کے لیے ان کے ساتھ تھے وہ مقصد تو حاصل نہیں ہوا, بنی امیہ اور بنی عباس میں تو کوئی فرق نہیں ہے, بنی عباس بلکہ بنی امیہ سے زیادہ ظالم نکلی, زیادہ شکی نکلی ہے. تو انہوں نے امام حسن علیہ السلام کی جو اولاد انہوں نے ان کے خلاف قیام کیا, بنی عباس کے خلاف, انہوں نے بڑی بے دردی سے ان کو شہید کیا. اور سب سے ظالم بادشاہ بنی عباس کے اوائل میں منصور دوانکی تھا. یہ جو منصور دوانکی نے خطبہ ایک دیا اور اس کو مسعودی نے بھی نقل کیا, دوسری تاریخ کی کتابوں میں بھی یہ مل جاتا ہے. اس نے کیا کیا, ابھی وہاں سے حضرت ابو طالب سے شروع کرتا ہے اور یہ آج کل جو حضرت ابو طالب کے ایمان پہ بھی سوال اٹھتے ہیں یہ بھی وہی منصور دوانکی کے خطبے کی وہ برکات ہیں, وہ برکات کے یا نحوسات کے. تو اس نے خطبے میں کیا کہا, اس نے کہا کہ آل علی جو ہیں, آل حسن جو ہیں, یہ ابو طالب کی اولاد میں سے, ابو طالب کا تو ایمان ثابت نہیں ہے, ہم حضرت عباس کی اولاد میں سے ہیں اور حضرت عباس جو ہے مومن تھے تو لہٰذا خلافت کا حق ہم پہ ہے. سب سے پہلی ناروا نسبت اس نے یہ دی اور وہیں سے پھر حضرت ابو طالب کے ایمان پہ بھی سوال اٹھنا شروع ہے, کیونکہ بادشاہ جیسے میں نے بتایا کہ شاہی تاریخیں تھیں. تو پہلی تہمت یہ اس نے لگائی. دوسری تہمت کیا لگاتا ہے, کہتے کہ امام علی کو جب حکومت ملے وہ سنبھال نہیں سکے, 4 سال کا دور تھا, وہ جنگوں میں گزر گیا, فتنوں میں گزر گیا, اور اس کے بعد جو ان کا بیٹا آیا ہے, یہ عربی عبارت باقاعدہ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے جو خود منصور دوانکی نے کہا ہے کہ الحسن یتزوج الیوم واحدا ویطلق اخرى غدا, کہ حسن وہ ہے نعوذ باللہ,
ایک دن شادی کرتے ہیں,
ایک سے شادی کرتے ہیں ایک دن اور دوسری کو طلاق دیتے ہیں دوسرے دن. یہ منصور دوانکی کا جملہ ہے
اور سب سے پہلے بندہ ہی منصور دوانکی ہی ملتا ہے کہ جس نے کلمہ,
سب سے پہلے یہ بندہ ملا ہے کہ جس نے امام حسن کی شخصیت کشی تو آپ کو پتہ ہے خود ان کی حیات میں شروع ہو گئی تھی, مثلا یا مذل المومنین کہا گیا,
خود انہی کے
کہ مومنین کو ذلیل کرنے والے, نعوذ باللہ.
تو یعنی امام کی شخصیت کشی تو وہاں سے شروع ہوگی, لیکن چونکہ جو آپ نے سوال کیا ہے طلاق کا اور شادی کا, یہ منصور دوانکی نے یہاں سے شروع کیا اور پھر وہاں سے جب شاہی تاریخیں ماشاءاللہ لکھی جا رہی تھی
آگے منتقل ہو گیا,
منتقل ہوتی گئی.
آپ کی تائید میں عرض کروں گا ایک دو نقطے, چونکہ بحث یہ لمبی ہے, ہم
جی میں ابھی روایت کی اسناد اور پھر مضمون کی طرف آؤں گا.
ایسے ہی اسی کو تکمیل کرتے ہیں, آغا کی طرف جاتے ہیں اور پھر روایات کی طرف آئیں گے, ان کے مضمون کی طرف. کہ آپ کی بات میں ایک نقطہ بہت جالب تھا, وہ یہ کہ امام حسن علیہ السلام کے 100 سال کے بعد یہ پروپوگنڈا شروع ہوا,
جو شادی والا
طلاق والا, جو یعنی طلاق دینے والا تھا. اور ظاہری بات ہے تاریخ میں یہ چیز ملتی ہے, یعنی جتنی بھی روایات کی آپ بعد میں بات کریں گے ان میں تمام روایات جس کی طرف منسوب کی گئی ہیں وہ امام صادق علیہ السلام ہیں.
جی
یعنی امام صادق علیہ السلام سے پہلے کی روایات ہیں,
مثلا شیعہ منابع میں 3 روایات ہیں, دو عبداللہ ابن سنان سے اور ایک یحییٰ ابن ابی اعلیٰ سے.
بالکل
ابی اعلیٰ کو تو وہ مثلا اپنے جو محدث نے ویسے مجہول قرار دیا ہے,
اس پہ آئیں گے
اور ان کی بھی ابھی
تفصیل سے بات کریں گے اس پہ آ کے. آپ فقط یہ تھوڑا پررنگ کرنا چاہ رہا تھا چونکہ ضروری ہے کہ ہم اس شبہ کو اچھے طریقے سے,
کیونکہ ہمارا مقصد بھی ہے کہ ناظرین کے لیے بات واضح ہو.
ایسا ہی ہے. تو پہلا نقطہ بس یہ واضح ہو گیا کہ تاریخ یہ جو شبہ یا مثلا یہ جو نقیصہ اور عیب جو امام حسن علیہ السلام کے لیے بیان کیا تاریخ نے, وہ امام حسن علیہ السلام کی زندگی میں موجود نہیں تھا اور ان سے 100 سال کے بعد جو ہے وہ ہوا. اور پہلا بندہ کون تھا آپ نے تاریخی اعتبار سے کہا کہ وہ منصور دوانقی ہے, کہ روایات کی طرف انشاءاللہ آتے ہیں آپ کی طرف. اب صاحب آپ اپنے اسی موضوع کی طرف آتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کے فضائل کے حوالے سے آپ نے بہت اچھی نکات کو بیان کیا.
سید دیکھیے, اگر ہم لوگ انہی تمام ابحاث کو بھی دیکھیں امام علیہ السلام کے فضائل کے ساتھ, کہ ہر ایک جہت میں ان کے مکمل فضائل انسان کو دکھائی دیتے ہیں. اگر کوئی آ کر یہ پوچھتا ہے, یہ سوال کرتا ہے کہ بھائی تاریخ اصل میں لکھی ہی جانی 100 سال بعد گئی ہے, یعنی اس سے پہلے ہمارے پاس کوئی تاریخی کتاب نہیں تھی.
جی جی.
یعنی اگر کوئی یہ آ کر کہہ دے کہ بھائی تاریخ یعقوبی ہے یا اس کے بعد جس طرح طبری ہے, جس طرح سید ابوبکر کی تاریخوں کے نام لیے, اس کے بعد لکھے جانے شروع ہوئے ہیں. ہم جب دین کی بات کرتے ہیں یا کسی بھی شے کے استنباط کی بات کرتے ہیں, چونکہ ہمارے پاس جو منابع اربع ہیں کسی بھی حکم شرعی کے استنباط کے لیے, کہ جس میں قرآن ہے, سنت ہے, اجماع ہے اور عقل ہے انسان کی, اس میں سے سب سے زیادہ جو قوت ہے وہ قرآن کے پاس ہے. یعنی اس طرح سے کہ ہمارے پاس معصومین سے اس طرح کی روایات صادر ہوئی ہیں, یعنی ملتی ہیں, کہ اگر ہماری کوئی روایت جو کہ قرآن سے ٹکراتی ہے, وہ فضرہ علی الجدا, کہ آپ اس کو دیوار کے ساتھ دے مارے, بس وہ ہماری نہیں ہے, وہ جعلی ہے.
یعنی قرآن کو محور قرار دیا ہے امام معصوم نے خود سے,
چونکہ یہی جس طرح ابھی جملہ بھی کہا سید نے کہ ایک قرآن صامت اور قرآن ناطق, یہ بالکل ساتھ ساتھ ہیں, دونوں عدل ہیں ایک دوسرے کے. یعنی قرآن صامت کو نہیں سمجھا جا سکتا مگر کہ قرآن ناطق کے ذریعے. کس طرح سے ممکن ہے کہ یہ جو قرآن ناطق ہے عین وہی گفتگو کرے یا عین وہی فرمودات پیش کرے کہ جو قرآن صامت کے خلاف ہے؟ بس ایسا ممکن نہیں ہے. اگر ہم ان تمام شبہات کو خود قرآن ہی کی آیات سے دیکھنا شروع کریں, ہمارے لیے ساری چیزیں حل ہونا شروع ہوتی ہیں.
بالکل.
یعنی امامت وہ منصب, آپ یہ دیکھیں کہ اگر بنو عباس والے پہلے نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم لوگ امام حسین علیہ السلام کے خون کا انتقام لیں گے اور ہم لوگ جو ہے بنی ہاشم کی طرف حکومت کو واپس لے کر آئیں گے, معصوم کی جنگ کبھی بھی حکومت کے لیے نہیں رہی ہے بلکہ حق تھا, ان کا حق ہے. یعنی حق حکومت ہی صرف معصوم کے پاس ہے. کیوں؟ چونکہ خداوند عالم بہتر جانتا ہے کہ کون ایسی ذات ہے کہ جو اس کائنات میں ما تشاؤنا الا ان یشاء اللہ, کہ جس کی مشیت سوائے مشیت پروردگار کے اور کوئی نہیں ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, کہ جس کو خداوند عالم نے علم لدنی کے ساتھ اس کائنات میں بھیجا, کہ جس کے ساتھ خداوند عالم نے ہدایت کو منسوب کیا, جو اس کائنات کی ہدایت کرے, جو اس کائنات میں عدل و انصاف کو بپا کرے, جو اس کائنات کے اندر عدل و انصاف پر مبنی ایک حکومت کو قائم کرے. تمام جتنے بھی اشکالات منصب امامت کے حوالے سے کیے جاتے ہیں, خود امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی جو کردار کشی کی گئی ہے, اگر انہی کردار کشی کرنے والے اور ان کو پروموٹ کرنے والوں سے سوال کیا جائے کہ یہ جو پروردگار قرآن کے اندر فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, کیا آیا اللہ تعالیٰ نے جو ارادہ کیا ہے, ممکن ہے کہ خداوند عالم کے ارادہ مکمل نہ ہو؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. خداوند عالم کا ارادہ تو ایسا ہے, خدا نے کہا ہو جا تو تو وہ ہو جاتا ہے. اب جب پروردگار ارادہ کر رہا ہے انما یرید اللہ، جب اللہ تعالیٰ اس شے کا ارادہ کر رہا ہے کہ انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کو تطہیر کر دی، پاک کر دیا، اور پاکیزگی کے ساتھ اس طہارت اور عصمت کے ساتھ اس کائنات میں خلق کیا ہے.
بالکل. اور جالی بات یہ ہے کہ سائے تطہیر کو تمام اہل سنت مانتے بھی ہیں،
اور یہاں پر جب ہم لوگ اہل بیت کے مصادیق کی بات کرتے ہیں تو اہل سنت تمام مکاتب اسلامی، آپ زوجات کو داخل کریں یا زوجات
نہ
کریں، یہ اپنی اختلاف کے باوجود امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام اہل بیت علیہ السلام سے قطعی موجود ہیں، یعنی مکتب اسلام. اب جب خداوند عالم تطہیر کرتا ہے کسی ایک ذات کی، اس کو امام بنا کر اس کائنات میں خلق کرتا ہے، بس جس نے کردار کشی کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نص سے قاطع ہے، یہ جو قرآن کی آیت ہے اس کی مخالفت
کر رہا ہے. بالکل.
جو قرآن کی مخالفت کر رہا ہے اس نے خدا کی مخالفت کی ہے، خدا کی کلام کی مخالفت کی. جس نے خدا کی مخالفت کی ہے وہ کس طرح سے اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کا حقدار ہے؟ جو امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام تمام معصومین علیہ السلام کے خلاف اس طرح کی کوئی بات کرتا ہے، آپ دیکھیں یزید لعین نے کیا کیا امام حسین علیہ السلام کے خلاف، اس بغاوت کا کہا اہل بیت علیہ السلام میں سے. بس جو بھی اس آیت تطہیر میں شامل افراد کے مقابلے میں آیا، ہمارے پاس نص قاطع موجود.
بالکل ایسے
جتنے شبہات ہیں سارے کے سارے
ایسے ہو جاتے ہیں انہی کی بات کا، یعنی رب بنتا ہے آپ کی بات کے ساتھ. مثلا انہوں نے کہا تھا کہ تاریخ کو اگر آپ نے دیکھنا ہے، ایک مرتبہ ہم روایت کے انداز میں دیکھتے ہیں، ایک مرتبہ درایت کے انداز میں دیکھنا، تو دونوں لحاظ سے دیکھنا ضروری ہے. درایت کے اعتبار سے جب تک نہیں دیکھیں گے اس وقت تک ہم تاریخ سے صحیح سبق نہیں لے سکتے، اس کو صحیح پرکھ نہیں سکتے،
استفادہ نہیں کر سکتے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں تاکہ ہمارے ناظرین بہتر طریقے سمجھیں. اگر مثلا کوئی پھل کچا وہ ہو، ابھی پکا ہوا نہ ہو، اس کچے پھل کو کھائیں گے تو آپ کا ہاضمہ خراب کرے گا اور آپ کے لیے مسائل پیدا کرے گا. تاریخ بھی یہی ہے، اگر بغیر آپ قواعد و ضوابط اور بغیر تاریخی اصول جانے، بغیر تاریخ کا مطالعہ کریں گے، آپ تاریخ سے کچھ سیکھیں گے نہیں، بلکہ آپ اس سے مزید گمراہ ہوں گے. کیونکہ روایات میں تعارض ہے، روایات میں ٹکراؤ ہے، روایات آپس میں ایک شرق کی طرف ہے، ایک غرب کی طرف ہے، اور معنی بالکل مختلف.
جی جی، بہت سارا مارکیٹیں بنی ہوئی تھی گھڑنے کی روایات،
بلکہ یہاں مشہور جو کہ اگر امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف اور کسی ایک صاحب کے حق میں آپ روایت لے کر آئیں گے تو اتنے درہم و دینار دینے.
بالکل.
اور بعد میں اتنی روایات کا ذخیرہ اکٹھا ہو گیا کہ کہا اب جو لے کر آئے گا، چاہے فضیلت میں لے کر آئے اس شخص کے، تو اس کو باقاعدہ سزا دی جائے. اور بعد میں منع کیا گیا کہ بھئی ایسے کام
صحیح ہے بہت زیادہ. جی بالکل. جی آغا، مناسبت بن گئی آپ سے اسی سوال کے حوالے سے کہ جعلیات تو اسی زمانے سے شروع ہو گئی تھی، کہ آپ مثلا دیکھ لیں کہ خود پیغمبر کو اپنے دور میں یہ کہنا پڑا کہ جس نے میری طرف متعمدن جو ہے وہ حدیث منسوب کی، اور وہ میں نے
نار
جو ہے
کہ جہنم میں
جائے گا. بس یہ جعلیات کی جو فیکٹریاں ہیں یہ تو پیغمبر کے دور سے شروع ہو گئی تھی. تو بات ہماری یہاں پہنچی تھی کہ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے اوپر جو یہ تہمت لگائی جاتی ہے مطلاق کی اور زیادہ طلاق دینے والے کی، تاریخ اعتبار سے آپ نے بیان کیا کہ یہ چونکہ تاریخ جو ہے وہ حاکموں کے انڈر لکھی گئی، اور منصور دوانقی وہ پہلا شخص ہے کہ جس نے یہ تہمت امام حسن علیہ السلام کے اوپر لگائی. لیکن پھر اگلا سوال یہ آ جاتا ہے کہ ہمیں روایات کے اندر بھی ایسے شواہد ملتے ہیں کہ جس میں مطلاق کو بیان کیا گیا ہے، پھر ان کی کیا حقیقت بنے گی؟
دیکھیں، روایات میں جہاں تک دیکھا جائے، مثلا سنی روایات تو وافر مقدار میں، کیونکہ وہ انہی بادشاہوں کی تائید میں لکھی گئی ہیں. شیعہ منابع میں تین مقامات پہ تین روایات ملتی ہیں کہ جن میں مثلا جن کا مفہوم یہ بنتا ہے. مثلا ایک روایت یہ ہے کہ لا تنکحو ابنی حسن فإنہ مطلاق، کہ میرے بیٹے حسن سے اپنی بیٹیوں کا نکاح نہیں کرو، یہ بہت زیادہ کثرت سے طلاق دیتا ہے. تو وہیں پہ مثلا ایک ہمدان نامی شخص ہے، اس نے کہا کہ آپ منع کریں یا نہ کریں، ہم اپنی بیٹیوں کو دیں گے. ابھی یہ جو پہلی روایت ہے، پہلے اس کو لے لیتے ہیں، پہلی روایت ہے، نہ اس کو عقل قبول کرتی ہے نہ نقل قبول کرتی ہے. عقل کیسے قبول نہیں کرتی؟ عقل تو ایسے قبول نہیں کرتی کہ مثلا اگر امام علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ مثلا حسن کو اپنی بیٹیاں نہیں دو، تو اگر تو یہ عمل جائز ہے، اگر تو یہ عمل جائز ہے تو امام کو حق نہیں ہے منع کریں. لیکن اگر عمل ناجائز ہے تو پھر امام حسن کی عصمت زیر سوال آتی ہے, اور ہمارے نزدیک دونوں معصوم ہیں, جیسے کہ قبلہ نے فرمایا کہ جو آیت تطہیر ہے ان کے یہی تو مساجد ہیں,
دلائل موجود ہیں,
دلائل موجود ہیں. یعنی
یعنی ہم جو عصمت کی بات کر رہے ہیں ایسے نہیں کر رہے بات کہ ایسے ہی ہم نے عقیدہ بنا لیا, بلکہ عقیدے کے اوپر مدلل ہمارے پاس عقلی نقلی دلائل موجود ہیں.
تو یہ جو پہلی روایت مثلا کافی میں کلائن نقل کی ہے, یہ اس کو ناقل قبول کرتی ہے نہ نقل قبول کرتی ہے؟ عقل کا تو میں نے آپ کو بتایا کہ دونوں کی عصمت زیر سوال آ جائے گی. نقل کو بھی دیکھیں کہ مثلاً علامہ مجلسی نے اس روایت کو مجہول قرار دیا ہے کہ یہ
ابھی والی جو روایت ہے اس کو مجہول قرار دیا,
مجہول قرار دیا. اور علامہ عسکری نے تو تینوں روایات جو مثلاً امام صادق علیہ السلام نے شروع میں آپ نے بھی فرمایا کہ امام صادق علیہ السلام سے منقول ہوئی ہیں, دو عبداللہ ابن سنان نے کی اور ایک ہوئی یحییٰ والی جو ہے
ابن ابی اعلی.
تو علامہ عسکری نے تینوں روایات کو مسترد قرار دیا ہے کہ یہ قابل قبول نہیں ہے, غلط ہیں, یہ جعل کی گئی ہیں. اور دوسرے جو ہے مثلا جو تیسری روایت بھی اسی مفہوم میں ہے, اسی معنی میں ہے کہ امام حسن کثرت سے طلاق دیتے تھے, وہ حسان برقی سے ہے. تو اس کو بھی آپ رجال نجاشی میں دیکھ رہے ہیں, نجاشی نے اس کا کہا کہ یہ ضعفاء سے نقل کرتا ہے. یعنی آپ روایات کی چاہے اسناد پہ چلے جائیں تو اسناد بھی علماء نے قبول نہیں کی. اور ایک دوسری اہم چیز جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کتابیں جس زمانے میں لکھی گئی ہیں یہ بہت بزرگ شخصیات نے لکھی ہیں. سب سے پہلے تو ہمارا دعویٰ اہل سنت والجماعت کا بھی نہیں ہے کہ ہماری سب کتابیں صحیح ہیں,
اور
جو کچھ بھی یہ ہمارا دعویٰ بھی نہیں ہے. دوسری یہ بات ہے کہ پھر سوال تو وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے کہ بھئی آپ کے منابع میں یہ کیوں آئی ہیں؟ تو دیکھیں اس وقت روایات کے ضائع ہونے کا خطرہ تھا. بزرگان نے کیا کیا؟ بزرگان نے یہ کیا کہ جتنی بھی روایات جس قسم کی ملی ہیں ان کو جمع کر دیا ہے, باقی بعد میں جو آنے والے علماء ہیں ان کی ذمہ داری لگا دیا ہے کہ ابھی ان میں سے صحیح کون سی ہیں, ضعیف کون سی ہیں, کن کو جعل کیا گیا ہے, کون سی منسوب ہیں, ان کو پرکھنا آپ لوگوں کا کام ہے. یعنی یہ ذمہ داری انہوں نے بعد میں آنے والی نسلوں کو سونپی ہے, اور ان نسلوں نے یہ کام کیا ہے.
اچھا, حدیث کے اندر ایک بہت خوبصورت جو تحقیق کی جاتی ہے, اور میرا خیال میں یہی بہترین ایک طریقہ ہے. اچھا, ہمارے بزرگان جو ہیں اہل حدیث, یعنی حدیث سے شغف رکھنے والے جو بزرگان تھے, وہ کیونکہ کتابوں سے بعض اوقات نقل کر لیتے تھے اعتماد کی بنیاد پر, لیکن جب تحقیق کی جاتی ہے کہ حدیث تو ٹھیک ہے ہمارے کسی بزرگ نے جو ہے وہ نقل کی ہے, لیکن یہ ہماری کتابوں میں کیسے آئی ہے, اس کی جب تحقیق کی جاتی ہے جب, تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہمارے منابع کے اندر تو موجود ہی نہیں تھی, یہ کہیں اور سے انٹر ہوئی ہے اندر آ کے آہستہ آہستہ, یا ڈال دی گئی. مثلا ہمارے پاس دیکھیں یہی جو اصلی ہماری کتابیں, مثلا آئمہ کے دور میں اصحاب جو کتابیں لکھا کرتے تھے ان میں بعض جاسوس انٹر ہو جاتے تھے اور ان کے کتابوں کے اندر تبدیلیاں کرتے تھے.
ایک اہم چیز جو ہے وہ اس زمانے میں کتاب ہوتے تھے. مثلا آپ مؤلف ہیں اور آپ کا لکھنے والا علیحدہ ہے,
بالکل.
یعنی یہ
چاپ خانے تو تھے نہیں,
چاپ خانے
جب کتابیں نشر کرنی ہوتی تھی وہ دکان والے کو دے دیتے جا کے کہ تم اس کتاب کو چند مختلف کتابیں بنا دیں, وہ اس کی اشتباہ ہوتے ہیں, اس کے اندر لوگ جو ہیں بہت ساری تبدیلیاں کر دیتے ہیں.
یہاں پر ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آیا, یہ دیکھیں اس طرح کے حالات تو تھے اور رسول خدا کو معلوم بھی ہے, کیا آیا رسول خدا نے کچھ اس طرح کی اسٹریٹجیز اپنائی ہیں کہ جس کے نتیجے میں ما بعد معصومین علیہ السلام کا جو عصمت کا سلسلہ ہے, جو امامت کا سلسلہ ہے, وہ محفوظ رہ سکے؟ یعنی اس طرح کے افراد خود منافقین, سورہ منافقون جو منافقین وغیرہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں, اس میں رسول خدا کے دور میں موجود تھے. اس طرح کے بہت افراد موجود تھے کہ جو مسلمانوں کے بھیس میں جو دائرہ اسلام میں داخل ہوئے لیکن دائرہ اسلام میں نہیں تھے, اور ان کی شدید مذمت کی خداوند عالم. یعنی ہم لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ رسول خدا کے دور میں ایسا نہیں تھا, رسول خدا کے دور میں ایسے منافقین تھے, خداوند عالم نے ان کے بارے میں اپنے کلام بھی کیا قرآن کریم میں. لیکن کیا آیا رسول خدا نے ایسا کوئی عمل انجام دیا کہ جس کے نتیجے میں ان کو محفوظ رکھا جا سکے, کہ جو سب کے نزدیک معلوم ہو؟ ہم لوگوں کے پاس کتنے اس طرح کے واقعات ملتے ہیں کہ اب دیکھیں ہجرت کے بعد 3 ہجری میں امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام اس کائنات میں تشریف لاتے ہیں, 4 ہجری میں امام حسین علیہ السلام اس کائنات میں تشریف لاتے ہیں, امامت کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے, رسول خدا کا جو شہادت ہے, وصال ہے اس کائنات سے, ان کا جو منتقل ہونا ہے وہ 11 ہجری میں. ہمارے پاس تقریباً یہ 6-7 سال کا ایک عرصہ ہے, اس کے اندر بہت سارے اعمال رسول خدا نے ایسے انجام دیے کہ جس کے نتیجے میں معلوم ہو جاتا ہے یا بہت سارے ایسے فرمودات، بہت ساری ایسی احادیث ان کے فضائل میں کہ جو معلوم ہو جاتا ہے کہ ماں باپ جتنی بھی اس طرح کی روایات ہوں گی وہ سب کی سب جعلی. یعنی اب رسول خدا مدینہ میں موجود ہیں اور ایک کاندھے کے اوپر امام حسن علیہ السلام اور ایک کاندھے کے اوپر امام حسین علیہ السلام کو وہاں پر لے کے چل رہے ہیں مدینہ کی گلیوں میں، اور اپنی زلفوں کو ان کے ہاتھوں میں دیا ہوا. کوئی شخص آگے سے آئے کہ معلوم ہے سب کو کہ کون آیا، وہ کوئی شخص آگے سے آئے اور آ کر کہے کہ کس قدر خوبصورت سواری ہے. انہوں نے کہا تم سواری کی جانب نہیں، سوار کی جانب دیکھو. ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. یہ جتنی بھی اس طرح کی روایات کے جو لسان اتھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صادر ہوئی ہیں، یہ بتلاتی ہیں کہ یہ جو ذوات ہیں کہ جو بعد میں ہدایت کریں گے اس کائنات کے، ان کی جس نے بھی کردار کشی کی ہے، جس جو بھی ان کے خلاف آ رہا ہے، وہ سب کا سب جاری ہے، وہ سب کا سب غلط ہے. آپ دیکھیں خود رسول خدا کے اعمال کے اندر، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے پر جب بھی رسول مدینہ سے باہر جا رہے ہیں واپس آ رہے ہیں، 6 ماہ تک اس آیت تطہیر کی تلاوت کرتے ہیں.
بالکل
مسلمانوں کے نزدیک معلوم ہو جائے کہ کون سا ایسا دروازہ ہے جو مختلف الملائکہ ہے، کہ جہاں پر ملائکہ کا آنا جانا ہے، کہ جہاں پر جبرائیل بھی اذن ورود کے بعد داخل ہوتا ہے. معلوم ہو جائے ہر ایک کے نزدیک. بس اب جو بھی وہاں پر تعدی کرے گا، جو بھی وہاں پر بڑھ کے آگے اس کی بے ادبی کرے گا اور جسارت کرے گا، بس سب کے نزدیک معلوم ہو جائے کہ رسول خدا نے کس کو عزت عطا کی.
ہمارے ہاں بالکل ایسا ہی ہے. ہمیں جو ایک متعارف کروانا ہے تحقیق کا ایک انداز، کے علمی میدانوں میں تو متعارف ہے عوام کے لیے اور ناظرین کے لیے عرض کرنا مقصود ہے، وہ یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک ایک حدیث کو لے کر فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں.
ہمارے پاس
یہ تو غلط ہے، ہم نے پورے مجموعہ کو لینا ہے. ہدف اسلام، ہدف قرآن، ہدف امامت، ان کو مد نظر رکھ کر ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ فلانی حدیث کو قبول کرنا ہے.
ہمارے پاس اصول
وہی جو شروع میں آپ نے فرمایا کہ قرآن محوری.
جی جی بالکل.
یعنی قرآن کے ساتھ دیکھیں مثلا کون سی حدیث جو ہے تعارض میں،
تعارض کر رہے ہیں. بالکل.
جو بھی تعارض میں اس کو جو ہے وہ دیوار پہ دے مارے.
بالکل ایسا ہی.
جس سے بھی نقل ہو.
بالکل ایسا ہی. خود آئمہ نے کہا، جیسے انہوں نے اشارہ کیا تھا کہ روایات ہمارے پاس متعدد روایات موجود ہیں جس میں خود امام نے یہ ہمیں شاخص دیا ہے، یہ اصول دیا ہے کہ ہماری روایات کو قرآن پہ پرکھنا ہے آپ نے. اگر وہ قرآن کے مطابق نکلیں تو ہم نے کہی ہیں، اگر نہیں تو پھر فاعرضوہ علی الجدار، اس کو دیوار پر دے مارو.
قبلہ نے بہت خوبصورت ایک بات کیا، اس میں میں وہ اضافہ کرنا چاہتی ہوں. ان کا رسول نے کوئی نہ کوئی معیار تو دیا ہے جس سے ہم جان سکیں کہ بھئی کون سی حدیث جو ہے وہ جال کی گئی ہے، کون سی حدیث جال نہیں ہے. ابھی رسول اپنی زندگی میں فرماتے ہیں من سب علی فقط سبانی ومن سبانی فقط سب اللہ. ابھی یہ حدیث اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہے اور باقاعدہ علماء نے اس کو قبول کیا ہے. اس کی سند میں بھی کوئی اشکال نہیں ہے اور مضمون میں بھی کوئی اشکال نہیں ہے، کیونکہ نفس رسول ہیں. لیکن امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں انحراف کس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ جب امام صلح کے لیے آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پہ صبح و شتم ہوتا ہے شام میں اور دوسری جگہوں پہ، اس کو بند کیا جائے. یعنی وہ صبح و شتم کس بنا پہ کر رہے ہیں کہ ثواب کا کام ہے، یعنی انحراف کس حد تک آ چکا ہے. تو یہ بہت اہم چیز ہے. ابھی رسول ایک معیار بنا کے دے کے جا رہے ہیں کہ علی جو ہے وہ ایمان اور نفاق کا معیار ہے، ان پہ جو ہے صبح و شتم ہو رہا ہے.
اور کس قدر سید واقعی انسان سوچے کہ کس قدر مشکل دور تھا. رہبر کا ایک جملہ میں آج پڑھ رہا تھا امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق، کہ رہبر معظم فرماتے ہیں کہ بعض مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر انسان کا زندہ رہنا اس کے مرنے سے زیادہ مشکل ہو جاتا ہے.
بالکل ایسے
جملہ. امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے شہادت سے خود کے زندہ رہنے کو، یعنی خود کے زندہ رہنے کو ترجیح دی، جبکہ زندہ رہنا زیادہ مشکل
تھا. بالکل.
اس وقت کے حالات کو اگر انسان دیکھے کہ جب اپنے آپ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، کبھی زر کے لالچ میں، کبھی ہرس میں، کبھی کسی مشکل میں،
کبھی بے بصیرتی کی وجہ سے،
خوف کی وجہ سے،
کبھی بے بصیرتی کی وجہ سے،
اس قدر مشکلات. یعنی واقعاً اگر انسان توجہ کرے تو کیا آیا یہ تمام مشکلات آج موجود نہیں ہیں؟ کیا آیا ہم لوگ آج تک ان تمام اصول پر رہتے ہوئے، امام علیہ السلام کے فضائل کو سمجھتے ہوئے، جس طرح سے معصوم چاہ رہے ہیں؟ چونکہ وقت کے حسن مشتبہ تو موجود ہیں، وقت کا امام تو موجود ہے، وقت کا واسطہ فیض موجود ہے. یعنی میں کتنا زیادہ ان کی طرف متوجہ ہو گئے ان تمام امور کو دیکھتے ہوئے. اس وقت امام علیہ الصلوۃ والسلام نے زندہ رہنے کو جو ترجیح دی ہے، اس کی ایک وجہ جو بیان کرتے ہیں وہ اپنی ہی شیعوں کی حفاظت ہے. وہ چاہتے تھے کہ اپنی ہی شیعوں کی حفاظت. اگر امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر میں یہ سارے اقدامات نہ کرتا تو تم میں سے کوئی بھی باقی نہ بچتا, سب کو قتل کر دیا جاتا.
ایک اہم چیز جو ہے انہوں نے بات کی ہے کہ اگر امام حسن علیہ السلام اس وقت کوئی بھی اقدام کرتے تو امام حسین بھی یقیناً ساتھ شہید ہو جاتے, اور دونوں کی شہادت ابھی تک مبہم سوال ہوتی, اور امام حسن اور امام حسین کا آپس میں ایسا تعلق یعنی سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے خود امام حسین حضرت عباس کا تھا.
بالکل,
یعنی امام حسن علیہ السلام کے ہوتے ہوئے امام حسین علیہ السلام سمعاً و طاعت,
اور وقت کے امام امام حسن تھے,
اور جتنے بھی اشکالات اگر انسان ان کو دیکھنا شروع کر دے, یعنی صلح امام حسن علیہ السلام سے شروع ہو کر یہ مطلاق کی بحث ہیں, اس کے علاوہ اور جتنے بھی مسائل ہیں کہ جو امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے اوپر یہ تمام وہاں پر ان کے بارے میں کہے گئے اور یہ تہمتیں وغیرہ لگائی گئی ہیں, آج کے زمانے میں یہ اب یہی دیکھتے ہیں, آج کے زمانے میں بھی جو طاغوت ہے وہ انہی ہتھیاروں کو استعمال کرتا ہے,
شخصیت کشی اسی طریقے سے کرتا ہے.
یعنی شخصیت کشی کے دو تین طریقے, ایک سیاسی طریقہ اور دوسرا یہی, آپ آج تک یہی طریقوں کو رائج کیا جا رہا ہے اور آج تک یہی طریقے ہیں. بس ضروری ہے کہ ہم لوگ اس چیز کو کم از کم سمجھیں, ان تمام اصول ان تمام پرنسپلس کے تحت ہم لوگ قرآن کو اپنا محور اگر بنا لیں گے, ہمارے لیے سارے جھگڑے حل ہو جائیں گے, ہمارے لیے سارے مشکلیں حل ہو جائیں گے. اگر ہم لوگ ان تمام سورہ انسان کی ان تمام آیات کو سمجھنا شروع کر دیں, وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, اس آیت کو سمجھ لیں, اگر ہم لوگ انما یرید اللہ کو سمجھ لیں, انما ولیکم اللہ کو سمجھ لیں, اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم, اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول کی اطاعت کرو, اولی الامر کی اطاعت کرو. جب امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر سب نے بیعت کی ہے مدینہ میں, تو کیا ہے وہ اولی الامر نہیں ہے؟ جب وہ اولی الامر ہیں تو ان کی اطاعت واجب نہیں ہے. بس جس کی اطاعت واجب ہے, اگر اس کے خلاف کوئی تعدی کرتا ہے, اس کے خلاف کوئی جسارت کرتا ہے, اس کے خلاف کوئی ایسی بات کرتا ہے, تو اس نے تو اولی الامر کے خلاف بات کی. میں جب تک ان تمام اصولوں کو نہیں سمجھوں گا, میں جب تک ان تمام پرنسپلس کو نہیں سمجھوں گا, میرے لیے تمام چیزیں مبہم رہنا شروع ہو جائیں گی. اور میں پھر یہ کہوں کہ میں چونکہ حق کی طرف نہیں پہنچ پا رہا, بھائی حق آپ کے بہت نزدیک ہے, اگر انسان تھوڑا سا متوجہ ہو تو بہت ساری چیزیں انسان کے لیے آسان ہو جائیں.
کرنا دقت کرنا شروع کر دے اس میں.
اگر انسان اپنے اندر ان تمام امور کی بصیرت کو جگا لے, اگر ان تمام امور کے بارے میں اپنے آپ کو آگاہی دلا لے, تو کسی قسم کا کوئی جھگڑا باقی رہتا ہی نہیں ہے.
بالکل ایسا ہی.
یعنی جہاں آپ غور کریں کہ جس طرح سے یہ تمام فتوحات وغیرہ کا سلسلہ تھا, یہ تمام جو مثال اعمال انجام دیے گئے, اپنے ہی دشمن کو قتل کر دیا گیا, امیر المومنین علیہ السلام سے کسی نے آ کر کہا کہ معصوم آپ کیوں نہیں اپنے حق کے بارے میں اٹھتے, کیوں نہیں حق کے بارے میں آپ بات کرتے, امام علیہ السلام کہتے ہیں تم چاہتے ہو کہ علی کے بارے میں یہ مشہور ہو جائے کہ علی کو جنہوں نے مار دیا, جنہوں نے قتل کر دیا, یعنی جو بھی جسارت کرتا تھا, جو بھی کوئی بات اس طرح کی کرتا تھا, اس کو قتل کر دیا جاتا تھا.
اور یہ جن پر جو آپ بات کر رہے ہیں یہ ہوا بھی ہے, یعنی ایک بندے کو قتل کیا اور پھر بعد میں یہ مشہور کیا گیا اس کو جن نے مار دیا.
تم یہ چاہتے ہو کہ علی کو مشہور کر دیا جائے کہ علی کو جنہوں نے قتل کر دیا, یعنی اس طرح کے. اور ایک دفعہ جب عدل پر مبنی وہ چار سال کی حکومت بنتی ہے 36 سے 40 ہجری تک, تو اس کے اندر امیر المومنین ہی یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ اگر کسی یہودی خاتون کے پاؤں سے پازیب چھین لے تو علی اپنے آپ کو ملامت کریں گے. وہ کہ جو کوفہ کی گلیوں میں رات کو جا کر اپنے کاندھے کے اوپر سامان لے کر ہر ایک کو رسک دے رہے ہیں,
وہاں پر بانٹ رہے ہیں. باپ کے تربیت کے تحت امام حسن مصطفیٰ نے تربیت پائی. اگر ہم عادی مراد بھی لے لیں, چلیں ہم امامت اور انسان کامل کے نظریے کو ایک دفعہ سائڈ پہ رکھ لیں, آج بھی اب تربیتی اصولوں کو اگر آپ مد نظر رکھیں, ایک ماں باپ جس کے سلجھے ہوئے ہوں اور وہ تربیت صحیح اصولوں کے مطابق اپنے بچوں کی کریں, تو وہ کس طریقے سے نیک و صالح اور با اخلاق اور با اصول نکلتا ہے, جس کا باپ جو ہے امام علی جیسی شخصیت ہو کہ جس کے اوپر پورے عالم بشریت جو ہے اس کی فضائل پڑتی ہے, مسیحی ہو تب بھی, یہودی ہو تب بھی, مسلمان ہو تب بھی, سکھ وغیرہ, جس کی ماں جو ہے وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ جیسی ہوں, انہوں نے پھر ان کی تربیت کی اور امام حسن سے پھر ہم ایسی نسبت لگائیں کہ جو مثلا اطلاق والی ہے اس قسم کی, باور نہیں کرتا.
سید ہم لوگ اصل اور فرق کو پہچاننا شروع کرتے ہیں, ہم لوگ جب اصل کو پہچاننا شروع کرتے ہیں اور ان تمام فروعات سے اپنے آپ کو نکال کر اس اصل کی طرف متوجہ ہوں گے, ہمارے لیے ساری چیزیں حل ہوتی چلی جائیں. ہم لوگ آیت تطہیر کی اصل کو سمجھ لیں, ہم لوگ وہ جو نجران کے ساتھ ہمارا جو مباہلہ کا واقعہ ہے جو قرآن بیان کرتا ہے, اس کو سمجھ لیں کہ رسول خدا کن صادقین کو لے کے جا رہے ہیں, کن سچوں کو لے کے جا رہے ہیں, کن اپنے اولاد کو, کن اپنے بچوں کو لے کے جا رہے ہیں, کہ جن کے بارے میں نجران والے کہہ رہے ہیں, عیسائی کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ابھی پہاڑ کو اشارہ کریں تو پہاڑ اپنی جگہ سے سرک جائے.
بالکل,
اس کے اندر یہی پنجتن ہے, یہی امام حسین و حسن و زہرا و علی و رسول خدا علیہ السلام. بس اگر ان اصل کو سمجھنا شروع کر دیں, ہمارے لیے یہ فری بحثیں ساری کی ساری حل ہونا شروع ہو جائیں گے.
جی جی, ٹائم ختم ہو گیا، اگر کوئی نقطہ آپ کا رہتا ہے بیان کر دیں.
بس ابھی روایات کی جرائد کی طرف آ رہا تھا تاکہ بات ختم ہو جائے.
جی جی،
روایات کے اسناد کو تو ہم نے رد کیا ہے، ابھی جرائد کی طرف آ جائیں. دیکھیں امام حسن علیہ السلام جود و کرم، سخاوت، حلم، علم، ان تمام صفات میں بارز ہیں، روشن ہیں. تو امام کے مثلا کیسے آپ ایسی ناروا نسبت دے سکتے ہیں کہ وہ امام کے جو غریبوں، فقراء، مساکین کی مدد کرتے ہیں، جو 25 حج جو ہے وہ پیدل انجام دیتے ہیں، مدینہ سے مکہ کا فاصلہ 450 کلومیٹر تقریباً ہے، تو یہ تمام فاصلہ وہ جو ہے وہ پیدل طے کرتے ہیں. تو ایک ایسے انسان کیسے جو ہے ایک کیسے تصور کر سکتے ہیں؟
اور یہ ایسا عیب ہے کہ اسلام سے پہلے جاہلی عرب بھی اس کو قبول نہیں کرتے تھے، یعنی صفت مطلاق کی، کہ جس کو جاہلی لوگ بھی پسند نہ کرتے ہوں اور ہم نسبت دے رہے ہیں جناب حسن کے بارے میں کہ جو ان عرض کیا ہے ان خصوصیات کے مالک ہیں.
تو بہرحال سید، یعنی ہم لوگوں کو ان تمام امور کی طرف دیکھنا ہوگا، اور ان تمام امور کو سمجھتے ہوئے جب رسول خدا کہہ رہے ہیں الحسن والحسین امامان قاما او قعدا، یعنی یہ دونوں امام ہیں، یعنی کسی وقت ایک دفعہ سید شباب اہل الجنہ کی نسبت دیتے ہیں، کبھی خود بتا رہے ہیں کہ یہ امام ہیں تم دونوں کے، یہ قیام
اور امام کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کو اسوہ اور ماڈل بنانا، رہبر ہیں،
یعنی تمہارے رہبر ہیں،
تمہاری صفت تو اصلا عقل کے ساتھ
تمہارے لیے ہادی ہیں. اپنی ذات کو کہتے ہیں سوار کو نہ دیکھو، تم سواریوں کو دیکھو کہ سواریاں کیسی ہیں. امیر المومنین ان کا انتخاب کریں کہ جاؤ جا کر شجاعت. بس یہ جو خود اہل بیت کے چاہنے والوں کی طرف سے بھی یہ خاص تقسیم کی جاتی ہے کہ بھئی ایک سلو پسند ہے، ایک دوسرا ہے. امام حسن مشتبہ شجاعت میں بھی معراج پر، یعنی جب جنگ جمل میں امیر المومنین علیہ السلام نے امام حسن مشتبہ کا انتخاب کیا کہ جائیے اور وہاں پر خطبہ دیجئے، تاکہ ان لوگوں کے دلوں کو برانگیختہ کیا جائے، تاکہ ان کو جذبہ دلایا جائے، ان کی تشجیع کی جائے تاکہ وہ جنگ کر سکیں وہاں پر. امام حسن مشتبہ علیہ السلام ان تمام تھکی ہوئی فوج کے جا کر خطبہ دیتے ہیں اور ان کے اندر دوبارہ سے جذبے کو جگاتے ہیں کہ وہ جا کر ان کے یعنی حق کی جانب سے جنگ کر سکیں. شجاعت میں بھی معراج پہ، صبر میں بھی معراج پہ، اور واقعا جس طرح سے امام حسن مشتبہ علیہ السلام نے صبر کیا ہے، جس طرح سے انہوں نے صبر کیا ہے، یعنی زندہ رہ کر اپنے آپ
کو دشمنوں کے بھی مظالم کو برداشت کیا، اپنوں کی ملامت کو بھی برداشت کیا،
کس قدر
بہت صبر ہے. اگر ٹائم ختم ہو گیا، انشاءاللہ دوبارہ آپ بزرگان کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ. ناظرین، ہمارے سیشن کا جو ہے وہ وقت ختم ہوا. فقط چند جملے آپ کی خدمت میں خلاصہ عرض کروں گا، چونکہ بات ہماری تھوڑی لمبی ہو گئی تھی. چند جملوں میں آپ کو عرض کر دوں کہ اس سیشن میں ہم نے جناب امام حسن مشتبہ علیہ السلام کے فضائل کے اوپر مختصر سی گفتگو کی، اور یہ بیان کیا کہ کوئی بھی امام ہو، وہ اپنے فضائل کے اندر، اپنی صفات جو اچھی صفات ہیں اس کے اندر، اپنی معراج اور اس کے اوج پر ہوتا ہے، اور امام حسن علیہ السلام بھی اس قاعدے سے مستثنا نہیں ہیں. اور ایک جو شبہ و اعتراض معمولاً کیا جاتا ہے تشیع کے اوپر، امام حسن علیہ السلام کی شخصیت کشی کی جاتی ہے، وہ ان کا مطلاق اور زیادہ طلاق دینا، تو اس گفتگو کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ روایات جو ہیں وہ جعلی ہیں، اور سب سے پہلے جنہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا وہ عباسی حکومت ہے، اور منصور دوانقی سے یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. اور تشیع کی کتب کے اندر بھی جب یہ روایات آتی ہیں، اگر آپ اہل سنت کے منابع اور شیعوں کے منابع کو مقایسہ کریں تو آپ کو شباہتیں ہی بتا دیں گی کہ یہ شیعوں کی کتابوں میں آئی ہوئی روایتیں کہاں سے منتقل ہوئی ہیں یہاں پر. اور ایک اور نقطہ جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا وہ یہ کہ ہم اہل سنت کی طرح دعویٰ نہیں رکھتے کہ ہماری فلانی کتاب یا فلانی کتابیں جو ہیں وہ صحیح ہیں، اس کے اندر جو کچھ ہے وہ حرف آخر ہے، قرآن کے بعد اس کو نقد نہیں کیا جا سکتا. نہیں، ہمارے نزدیک فقط مقدس کتاب جس کو نقد نہیں کیا جا سکتا، جس کے اندر عیب موجود نہیں ہے، وہ فقط قرآن ہے. روایات کی جتنی بھی کتابیں ہیں، معتبر ضرور ہیں بعض کتابیں ہمارے نزدیک، لیکن اس طریقے سے صحیح نہیں ہیں. ہم اس کو درایت کے اعتبار سے بھی پرکھتے ہیں، ان کو روایت و سند کے اعتبار سے بھی پرکھتے ہیں، اس کے بعد فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ امام کی تھی یا نہیں تھی. تو اس گفتگو کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مطلاق والی روایات، چاہے وہ اہل سنت کے منابع میں ہوں یا تشیع کی، وہ ہمارے نزدیک بالکل صحیح نہیں ہیں، نہ ہی وہ امامت کے ساتھ سازگار ہیں، نہ ہی وہ سند کے معیار پر اترتی ہیں، اور نہ ہی وہ درایت کے معیار پر اترتی ہیں. ابھی آپ کے سامنے صلح امام حسن کے حوالے سے ایک کلپ کو نشر کیا جائے گا، اس کو ملاحظہ کیجئے، جیسے ہی وہ کلپ ختم ہوتا ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
باب صلح امام حسن علیه السلام، این مسئله رو بارها گفتیم و تو کتاب ها نوشتم که هیچ کس هم اگر خود امیرالمؤمنین هم به جای امام حسن مجتبی بود و در اون شرایط قرار می گرفت، ممکن نبود کاری بکند غیر از اون کاری که امام حسن کرد. هیچ که نمیتونه بگه امام حسن فلان گوشه کارش سوال برانگیزه، نه، کار اون بزرگوار 100% منطبق بود بر استدلال منطقی غیر قابل تخلف. در بین آل رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پرشورتر از همه کیست؟ شهادت آمیزترین زندگی رو کی داشته؟ غیرتمندترین اونها در مقابل دشمن برای حفظ دین کی بوده؟ حسین ابن علی علیه السلام بوده دیگه. حسین ابن علی علیه السلام با امام حسن در این صلح شریک بودن. صلح رو امام حسن تنها که نکرد، امام حسن و امام حسین کردن دیگه، منتها امام حسن جلو بود، امام حسین پشت سر او بود. و امام حسین علیه السلام جزو مدافعین ایده صلح امام حسن بود. وقتی که در یک مجلس خصوصی یکی از یاران نزدیک از این پرشورها و پرحماسه ها یک اعتراضی به امام مجتبی علیه السلام کرد، امام حسین با او برخورد کردند. فغمز الحسین فی وجه حجر، یعنی هیچ کس نمیتونه بگه که اگر امام حسین به جای امام حسن بود این صلح انجام نمیگرفت. نخیر، امام حسین با امام حسن بود و این صلح انجام گرفت. و اگر امام حسن علیه السلام هم نبود و امام حسین علیه السلام تنها بود در اون شرایط، بازم همین کار میشد، صلح میشد. صلح عوامل خودش رو داشت و هیچ تخلفی و گزیری از اون نبود. اونجا اون روز شهادت ممکن نبود. مرحوم شیخ رازی آل یاسین رضوان الله تعالی علیه در این کتاب صلح الحسن که 20 سال پیش بنده اون رو ترجمه کردم و چاپ شده، ثابت میکنه که اصلا جا برای شهادت نبود. هر کشته شدنی که شهادت نیست، کشته شدن با شرایطی شهادت، اون شرایط نبود در اونجا. و اگر امام حسن علیه السلام اون روز کشته میشدند، شهید نشده بودند، کشته شده بودند. امکان نداشت کسی اون روز بتوانه در اون شرایط حرکت مصلحت آمیزی رو انجام بده که کشته بشه و انتحار نباشه، اسمش شهادت باشه. لذا صلح کرد.
اینجا مرکز مقاومت هست.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، ہم دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، اور ایک اہم موضوع پر ہماری گفتگو جاری ہے۔ کل بھی پورا پروگرام ہمارا جو تھا امام حسن علیہ السلام کی سیرت پر ہوا، اور آج بھی ہم نے امام حسن علیہ السلام کی مناسبت کو جاری رکھا، اور اس میں جو ان کی زندگی و سیرت کے اندر جو اہم ترین پہلو ہیں ان پر روشنی ڈالی اور ڈال رہے ہیں۔ ایک جو اہم ترین مسئلہ امام حسن علیہ السلام کی زندگی میں پیش آیا اور پھر تاریخ نے اس کو بہت زیادہ پررنگ کیا اور بیان کیا، مخالفوں نے اپنے انداز میں اور موافقوں نے اپنے انداز میں اس کو بیان کیا، اپنی کتابوں میں لکھا، وہ تھا صلح امام حسن علیہ السلام، کہ ایک بہت ہی اہم موضوع ہے یہ اور اس پر بہت زیادہ تحلیلی گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ تاریخ کا کام فقط واقعات کو نقل کرنا ہے، یہ تاریخ لکھنے کے بعد مفکرین، محققین و علماء کا کام ہے کہ وہ انہی بنیادوں پر کہ جس طریقے سے تاریخ لکھی گئی ہے اس پر تحلیل کریں اور اپنے لیے درس عبرت لیں اور اس زمانے کے حالات کو جانچتے ہوئے اپنے زمانے پر ان اصولوں کو کیسے استخراج کر کے لاگو کرنا ہے، یہ علماء کا کام ہوتا ہے، کہ انشاءاللہ ہم اس موضوع صلح کو جو ہے وہ آج آپ کی خدمت میں تفصیل سے پیش کریں گے، اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب آغا اون حیدر عمران صاحب کو اور اسی طریقے سے جناب مولانا شیخ علی صاحب کو، کہ خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ دونوں تشریف لائے اور اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے، کہ کل آپ نے ان موضوعات کا آغاز کر دیا تھا اور میرے خیال میں مقدماتی گفتگو جو ہے وہ ہماری ہو چکی ہے اس موضوع پر، پروگرام کا آغاز ہم اون بھائی سے کریں گے، ظاہری سی بات ہے کہ جب ہم صلح کے موضوع پر آنا چاہیں گے تو سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ حالات کیا تھے کہ جن کی وجہ سے امام حسن علیہ السلام کو صلح کرنا پڑی، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب سب سے پہلے قدم جب امام نے اٹھایا وہ تو قیام کا تھا، جنگ کا تھا، اور اپنی فوج لے کر آئے اور معاویہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور جنگ ہوئی بھی، لیکن پھر وہ کون سے ایسے حالات تھے معاویہ کے لشکر میں اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے لشکر کے اندر کہ جن حالات کے تحت یہ فیصلہ لینا پڑا؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں اور بالاخص امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی خدمت میں امام حسن علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ سوال اور اس کے تجزیہ جو ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے کہ اس وقت کے معروضی اور زمینی حالات کیا تھے جب امام حسن علیہ السلام نے یہ صلح کی. اس میں ایک موازنہ ضروری ہے دونوں افواج کا، دونوں لشکروں کا، اور یہ موازنہ حتیٰ کہ امیر المومنین کے دور میں خود امیر المومنین نے بھی موازنہ کیا ہے. مثلا ایک معروف جملہ ہے کہ وہ لوگ اپنے باطل پہ ہوتے ہوئے بھی اپنے باطل پر متحد ہیں، اور امیر المومنین اپنے لشکر سے کہتے ہیں کہ تم حق پر ہوتے ہوئے بھی حق پر متحد نہیں ہو. تو یہ ایک بڑا المیہ اور بڑا مسئلہ تھا اس وقت کا کہ لشکر شام جو ہے وہ متحد تھا، جبکہ یہاں پہ افتراق، اختلاف جو ہے لشکر عراق میں جو ہے وہ پایا جاتا تھا. اس کی کچھ وجوہات ہیں، تاریخی وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ شام جو ہے وہ فتح ہی جو ہے وہ معاویہ کے بڑے بھائی یزید ابن ابو سفیان کے ہاتھوں ہوا، اور تقریباً خلیفہ دوم کے زمانے سے ہی معاویہ وہاں کا گورنر اور حاکم تھا، وہاں کا شام کا حاکم تھا. تو وہ لوگ اس بنی امیہ کے ہی تربیت یافتہ لوگ تھے شام کے، ایک جو ہے، جبکہ اہل عراق جو ہے آپ جانتے ہیں کہ خلافت کس طرح سے جو ہے وہ اہل بیت کے گھرانے سے جو ہے وہ نکل گئی، تو عراق والے سارے کے سارے جو ہے وہ امیر المومنین اور اہل بیت کے تربیت یافتہ نہیں تھے. اہل عراق، اہل کوفہ تربیت یافتہ نہیں تھے، بلکہ امیر المومنین حتیٰ کوفہ میں آئے اس لیے تھے کہ کوفہ کی طرف سے یہاں سے شورش اور یہاں سے جو ہے وہ مختلف اختلافات کا خطرہ تھا، جس کی وجہ سے امیر المومنین کوفہ تشریف لے کے آئے تھے. پھر کوفہ جو ہے وہ ایک فوجی چھاونی تھی، اس میں حتیٰ ایرانی اور دوسرے جو لوگ تھے جو جنگوں سے آئے، خاص کر کے ایرانی، وہ موجود تھے اور ان کو موالی کہا جاتا تھا، وہ یہاں پہ موجود تھے. یہاں پہ جو ہے وہ تازہ ایمان لانے والے بہت سارے افراد موجود تھے. ایک اور جو چیز اس وقت جو پیش آئی وہ یہ تھی کہ دیکھیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور میں اسلام اتنا تیزی سے نہیں پھیل رہا تھا. جس تیزی سے اسلام پھیل رہا تھا وہ اسی تیزی سے آپ کے پاس وہ افراد کے جو تربیت یافتہ تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آگے نئے آنے والے لوگوں کی تربیت کر سکتے تھے، وہ بھی وہاں موجود تھے. ایک دفعہ اسلام کی جغرافیائی سرحدیں بہت تیزی سے بڑھی اور تربیت کرنے والی کیڈر اتنی زیادہ نہیں تھی، اور
اس میں عراق اور کوفہ جو ہے وہ کیونکہ چھاونی تھی تو زیادہ وہاں پہ ایسے افراد آئے جس کی وجہ سے آپ کو خوارج جیسے اور کم تربیت یافتہ دین سے جو ہے وہ مخلص تھے لیکن تربیت ان کی جو ہے وہ صحیح طرح سے نہیں ہوئی تھی, تو ایسے افراد جو ہے وہ عراق میں آپ کو جو ہے وہ زیادہ ملتے. شام میں جو ہے وہ صرف اور صرف عرب تھے, اگرچہ عربیت اور عجمیت کو اسلام جو ہے وہ اس کو ڈسکریج کرتا ہے لیکن پھر بھی وہاں پہ ایک ہی قومیت موجود تھی یا چند قومیتیں تھیں, تو یہاں پہ اختلاف پایا جاتا تھا اور وہ مدائن جو ہے اس میں اور شدید اختلاف تھا جہاں پہ امام حسن کو اسی لیے خود مسکن میں نہیں تھے جہاں پہ سارا لشکر تھا, ایک حصہ لشکر کا جہاں مدائن میں موجود تھا امام حسن وہاں موجود تھے کیونکہ وہاں پہ شدید جو ہے وہ اختلافات پائے جاتے تھے. ایک جو چیز تھی یہاں پہ یہ لوگ تھک چکے تھے, یہ آئیڈیولوجیکلی اپنے امام کے ساتھ ہمانگ نہیں تھے کوفہ اور عراق میں, جبکہ وہاں پہ آئیڈیولوجی کیونکہ ان کی کوئی آئیڈیولوجی نہیں تھی, ان کا آپ مال و منان اور اس کے سامنے جو ہے وہ دنیا پرستی تھی, تو اس دنیا پرستی ہی کی تربیت یافتہ کیڈر ان کے پاس موجود تھی کیونکہ ان کو بھی آگے جو ہے وہ مال اور یہ ساری چیزیں ملتی تھیں, ان کو بھی عہدے ملنے, لہٰذا وہ مکمل طور پہ اپنی قیادت کے ساتھ ہمانگ تھے جبکہ یہاں پہ ہمانگ نہیں تھے. اور آخری بات جو کروں وہ یہ کہ دیکھیے رسول اللہ کے زمانے میں اور امیر المومنین کے زمانے میں اور آئمہ کے زمانے میں ایک واضح فرق ہے, اس وقت کفر کھلا کھلا جو ہے وہ اسلام کی دشمنی میں تھا, یہاں کفر اب پردوں میں آ چکا. کل میں نے آپ سے عرض کیا کہ عمار نے جو کہا کہ میں نے یہی دونوں پرچم اپنے آمنے سامنے بدر میں دیکھے, لیکن اب جنگ بدر یہی سفین میں بھی وہی پرچم ہے, صرف یہ ہے کہ آپ جو ہے یہ ظاہراً دین کا نام لے رہے ہیں, دین کا لباس پہن کے وہی, یہ دشمنی اصلا یہ اسلام کے ساتھ دشمنی ہے. جنگ آج بھی یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے, جنگ آج بھی یہ توحید اور شرک کی جنگ ہے, جنگ آج بھی اسلام کی انقلابی فکر اور ضد انقلابی فکر کے درمیان.
بس آپ کی بات کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس وقت جو حالات بن چکے تھے وہ یہ تھا کہ امام حسن علیہ السلام کی جو فوج تھی وہ مختلف متفرق اور بے بصیرتی کا مظاہرہ کر رہی تھی, اور معاویہ کا جو لشکر تھا وہ جو ان کی وجوہات آپ نے بیان کی اس کی بنیاد پر وہ اکٹھے تھے.
ایک چھوٹی سی بات اس میں ایڈ کر دیتا ہوں, وہ یہ کہ امیر کل بھی عرض کیا کہ امام حسن علیہ السلام امیر المومنین اصولوں کے پابند تھے, جب اصولوں کے پابند تھے تو حق بے وسیلہ حق کے بھی پابند تھے, تو کچھ روشیں تھیں یہ چاہتے ہوئے بھی ان روشوں کو یہ نہیں اپنا سکتے تھے, جبکہ معاویہ کا ہاتھ کھلا تھا, وہ ہر طرح کا جو ہے وہ روش وہ اپنا رہا تھا. اور امیر المومنین نے کہا بھی کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت ذہین ہے اور بہت تیز ہے, یہ اصلا تیزی نہیں ہے, ذہانت نہیں ہے, بلکہ اگر اسلام نے میرے ہاتھ نہ مسلم باندھے تو اس کا وہ بنتا ہے مفہوم یہ بنتا ہے, تو میں بھی جو ہے نا وہ سب سے زیادہ ادہن ناس میں ہوتا, سب سے زیادہ ذہین فتین اس معاملے میں میں ہوتا. تو اب وہ جو ہے وہاں سے رشوت دی جانا, وہاں لوگوں کو ڈرایا دھمکایا جانا, وہاں سے افواہیں پھیلانا, لوگوں کو خریدنا, سرداروں کے امام حسن علیہ السلام کے اہم ترین سردار جو ہے وہ خرید لیے گئے,
عبید اللہ
ابن عباس کو خرید لیا گیا, تو لیکن امام حسن یہ ساری روشیں نہیں اپنا سکتے تھے, تو یہ بھی ایک جو ہے وہ فرق تھا ان دونوں لشکروں کے درمیان.
آپ کی اس بات سے ایک اور کی بات یاد آتی ہے کہ ایک استاد بیان کر رہے تھے کہ میکیاولی نے بھی جو یہ نظریہ دیا ہے وہ بھی معاویہ سے لیا ہے اس نے, یعنی اگر ہم بشریت میں جا کر دیکھتے ہیں خصوصاً اسلام کے اندر تو ہدف جو ہے وہ وسیلے کی توجہ کرتا ہے, یہ اس نے معاویہ نے بڑے احسن انداز میں اس کو بیان کیا اور پھر میکیاولی نے اس کو سیاست میں انٹر کیا, اور آج ہر سیاست مدار جو ہے وہ کیا ہدف حاصل کرنے کے لیے وسیلے کی توجہ کر رہا ہوتا ہے,
کہ اگر آپ کا ہدف مقدس ہے
مقدس ہے
آپ کوئی بھی لے لیں, اور اگر ہدف مقدس نہیں ہے تو پھر تو آپ کا اور,
لیکن آپ کی بات کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آئمہ معصومین اس قاعدہ کلیہ اس قانون کے قائل نہیں تھے,
بلکہ وہ کہتے تھے کہ مقدس ہدف کے لیے وسیلہ بھی مقدس,
وسیلہ بھی مقدس ہونا چاہیے, اسی وجہ سے انہوں نے بعض اقدامات جو کر سکتے تھے وہ نہیں کیے آ کر, اور پس نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ متوازن نہیں تھے شرائط.
جی
امام حسن علیہ السلام کو جو اصحاب ملے ہوئے تھے, ان کے جو ان کی فوج موجود تھی, ان کے اندر مختلف وجوہات کی بنیاد پر کمزوریاں آ چکی تھی, متزلزل ہو چکے تھے اور بعض لالچ میں آ گئے اور تزلزل کا جب شکار ہوئے تو
جنگوں سے تھک بھی
تھک بھی چکے تھے, ان ساری وجوہات بنی کہ جنگ کے آپشن جو ہے وہ ختم ہو گیا, اور پھر یہ آہستہ آہستہ ذلت کی طرف جا رہا تھا کہ اس ذلت کے راستے کو روکنے کے لیے پھر امام کو ایک نیا فیصلہ لینا پڑا. بہت شکریہ آغا صاحب. حالات یہ تھے اور امام حسن علیہ السلام کو جنگ روک کر صلح کی طرف آنا پڑا۔ تو اب بعض اوقات یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کا صلح کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ معاویہ اور امام حسن علیہ السلام نے ایک سمجھوتا کر لیا تھا، کٹ جوڑ ہو گیا تھا ان کا، نہ وہ کہ جو آپ تحلیلیں کرتے ہیں، تو اس سوال کا کیا جواب ملتا ہے اس میں؟
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، سب نے سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جس کو ہم صلح امام حسن کہتے ہیں، میرے خیال سے بہتر تعبیر جو ہے وہ معاہدہ ہے، یعنی کانٹریکٹ۔ اس کو ہم صلح جو کہتے ہیں، صلح سے ایسا ہوتا ہے کہ صلح صفائی ہو گئی، یعنی کوئی اختلاف نہیں رہا۔ یہ جو ٹرم ہے، یہ بالخصوص اگر آپ انڈو پاک کا معاشرہ دیکھیں اور پاکستان اور انڈیا کے جو لوگ ہیں عمومی طور پہ، وہ صلح کا یہ مطلب لیتے ہیں کہ تنازع ختم ہو گیا۔ تو اول بات یہ کہ تنازع ختم نہیں ہوا، کہ
گروپس میں یہ اس کو کہا بھی جاتا ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام نے صلح کر لی، معاملہ رفع دفع کر دیا، تو پھر آپ شیعہ کیوں پھر آتے ہیں؟
تو اس کو جو ہم صلح کہتے ہیں، وہ ظاہر ہے کہ بہت سارے علماء نے اس کو استعمال کیا اس ٹرم کو، لیکن اس کو واضح ہونا چاہیے ہمارے ویورز کے لیے کہ یہ صلح نہیں تھی، یہ ایک معاہدہ تھا۔ معاہدہ کن حالات میں اور شرائط میں تھا؟ وہی کہ جن کی طرف ابھی ذکر ہوا۔ آپ دیکھیں کہ امام حسن علیہ السلام نے خود جو اقدام کیا، جس کو آپ کہیں گے کہ پرو ایکٹیولی جو امام کا پلان تھا، وہ کیا تھا؟ وہ قیام کا پلان تھا۔ امام نے خروج کیا، کس کے خلاف خروج کیا؟ امام نے کس کے خلاف قیام کیا؟ طاغوت کے خلاف قیام کیا، دشمن اسلام کے خلاف قیام کیا۔ امام جنگ کرنے کے لیے نکلے، یہاں تک کچھ تواریخ میں آیا کہ 17 کمانڈرز امام کی فوج کے، وہ یہ کے بعد دیگرے بک گئے، ٹھیک ہے؟ کسی کو لالچ جو ہے وہ پیسے سے دیا گیا، کسی کو جو ہے وہ حسین خواتین سے لالچ دیا گیا، کسی کو کسی عہدے اور منصب کے حوالے سے لالچ دیا گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایک کے بعد ایک امام کے کمانڈر، اور پھر ان کمانڈرز کے پیچھے پوری پوری پلٹون ہوتی تھی۔ یہ جب بکتے چلے گئے، اور امام یہ دیکھ رہے ہیں کہ حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ روایات میں آیا، جس میں ہم ابھی تفصیلات میں شاید نہ جا پائیں، کہ امام جب نماز پڑھ رہے ہیں تو امام کے نیچے سے مسلح کھینچ لیا گیا، یہاں تک کہ امام کی اپنی فوج نے جو ہے امام کو ایک چاقو یا ایک خنجر جو ہے وہ مارا، اور زخمی ہو گئے، امام کی ران کے اوپر جو ہے وہ زخم لگ گیا۔ اب ان پورے حالات کے اندر جب دیکھیں، ان بے وفا اصحاب کی اگر آپ جو پوری اس وقت روش تھی اس کو آپ دیکھیں، تو اب آپ یہ بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ امام کے پاس وائبل آپشنز کیا رہ گئے تھے، ٹھیک ہے؟ امام علیہ السلام وہ اقتدار کے لیے قیام نہیں کر رہے تھے، امام علیہ السلام حق کے لیے قیام کر رہے تھے۔ ہاں، اقتدار میں آنا امام کا حق تھا، بس ان کا قیام جو ہے وہ صرف اور صرف یہ نہیں تھا کہ گورنمنٹ حاصل کرنے کے لیے امام کہہ رہے ہیں کہ بھائی نہیں، میرے پاس بس کنٹرول ہونا چاہیے، ایسا نہیں تھا۔ امام جو ہے وہ پرنسپلز کی بنیاد کے اوپر، اصولوں کی بنیاد کے اوپر قیام کیے ہوئے تھے۔ یہ جو امام کی فوج تھی، یہ اس قیام میں ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اب امام کے پاس کیا آپشن ہے؟ دوسری طرف اگر آپ جائیں، میں ساتھ اسی لیے بار بار کہتا ہوں کہ ہم دشمن کا پلان بھی ساتھ ساتھ دیکھتے رہے، بہت ضروری ہوتا ہے۔ معاویہ کیا چاہ رہا تھا؟ امیر شام یہ چاہتا تھا کہ یا تو امام حسن علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، اور خالی امام حسن علیہ السلام نہیں، امام حسین علیہ السلام بھی ساتھ تھے، ان دونوں کو قتل کر دیا جائے،
صحابہ بھی سارے شہید ہو جاتے۔ وہ باوفا حسین، کیونکہ وہ معموم تھے، تو جس طرح جناب عباس وہاں شہید ہوئے ہیں، انہوں نے پورا ساتھ دیا ہے کربلا میں، اسی طرح پورا ساتھ دیا تھا، پہلے امام حسین شہید ہوتے اور بعد میں حضرت امام حسن کو شہید ہونے دیتے۔
ان دونوں کو شہید کر دیا جائے تاکہ یہ ایک دفعہ قضیہ ہی ختم ہو جائے، کیونکہ اولاد رسول تو یہی تھے، ٹھیک ہے؟ تو معاویہ کا پہلا پلان یہ تھا۔ دوسرا پلان اس کا یہ تھا کہ ان کو کیپچر کر لیا جائے، ان کو آپ اپنی تحویل میں لے کے آ جائیں، اور اس اسارت کے بعد کیا کرے؟ شہید نہیں کرے، قتل نہیں کرے، کیا کرے؟ ان کو رہا کر دے، اور کہے کہ میں ان کے اوپر رحم کر رہا ہوں، ان سے غلطی ہوئی نعوذ باللہ، اور میں اتنا اچھا انسان ہوں کہ میں ان کے اوپر رحم کر رہا ہوں، اور ان کو ہم رہا کر رہے ہیں۔
یعنی امام کی عنوان ان کے اپنے اوپر تھا، وہ ادھر عنوان ادھر جو ہے نا اہل بیت کے دینا
چاہتا، یہ اس کا پلان تھا۔ اب امام کے سامنے چوائسز کیا ہیں؟ امام نے خود کتاب احتجاج کے اندر اس کا ذکر بھی آیا، اس روایت کا، کہ امام نے کیا فرمایا؟ امام نے یہ کہا کہ میرے سامنے دو آپشنس تھی، ایک دشمن کا پلان تھا اور ایک میری فوج کا پلان تھا۔ امام نے کہا جب میں نے ان دونوں کا مقایسہ کیا، ان کا کمپیریزن کیا، تو مجھے دشمن کا پلان بہتر لگا، اس لیے میں پروسیڈ کیا ہے صلح سے۔ اچھا، امام کے صاحب کا کیا پلان تھا، یا امام کے ساتھ جو لوگ تھے، ان کی فوج تھی، اس کا کیا پلان تھا؟ وہ یہ تھا کہ امام کو خود لکھا کتاب کے اندر لکھا کہ کیپچر کر کے معاویہ کے حوالے کر دیا جائے
کچھ پیسوں
کچھ پیسوں کے لیے, ٹھیک ہے. تو یہ ان کنڈیشنز کے اندر امام جب صلح کی طرف گئے ہیں تو ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ امام نے یہاں پر کیا کیا, امام نے معاہدہ کیا, امام نے معاویہ کے ساتھ اپنے مسائل کو ختم نہیں کیا,
جنگ ختم نہیں کی,
جنگ ختم نہیں کی, صرف اور صرف جس کو تعبیر میں یوز کیا گیا نرمش کہرمانانے. نرمش کہرمانانے اس کو ہم اردو میں کہہ سکتے ہیں کہ ایک عقب نشینی ہے
مقتدرانہ,
لیکن مقتدرانہ
یعنی قدرت پر باقی ہیں ابھی لیکن عقب نشینی کر رہے ہیں اپنے اس ہدف کے اصول کے لیے.
اور یہ عقب نشینی کیوں کی جاتی ہے, اگر آپ اس وقت ورلڈ پالیٹکس بھی دیکھیں تو آپ کو ڈائنامکس دیکھ کے اس کے بعد اپنے پلان کے مطابق اگر آپ ایک قدم پیچھے آتے ہیں, کہتے ہیں کہ اگر آپ نے لانگ جمپ لگانی ہو تو آپ کو تھوڑا سا پیچھے سے بھاگ کے آنا پڑتا ہے, یہ جو پیچھے آپ آتے ہیں اس لانگ جمپ کو لگانے کے لیے, یہ دقیقاً اس کا معنی بنے گا کہ جب ہم کہہ رہے ہیں مقتدرانے طور پہ اس لانگ جمپ کو لگانے کے لیے امام نے. اور آپ دیکھیے کہ بالآخر امام کا پلان ہی کامیاب ہوا, معاویہ اس سے رسوا ہوا. اور وہ کیسے رسوا ہوا کہ اس نے جو معاہدے کے اندر جن شرائط کی طرف انشاءاللہ اشارہ ہوگا, اس شرائط کو وائلیٹ کس نے کیا, ان ساری کی ساری شرائط جو معاہدے کے اندر لکھی گئی تھی جس کو ہم کہہ رہے ہیں سلنا بولا جائے معاہدہ بولا جائے, ان شرائط کو وائلیٹ کیا معاویہ نے, یعنی معاویہ کو ایکسپوز کیا پورے عالم اسلام کے سامنے امام حسن علیہ السلام کی اسٹریٹجی.
یعنی معاویہ اپنی منافقت کے اندر اسلام کا جو اس نے لبادہ پہنا ہوا تھا وہ گمراہ کر رہا تھا بے بصیرت لوگوں کو, اور امام نے صلح یعنی یہ معاہدہ جو آپ کی تعبیر کے مطابق کے خوبصورت تعبیر ہے اس کو کر کے اس کے چہرے سے وہ منافقت کا نقاب گرا.
بالکل ایسے جس طرح کفار کے مقابلے میں پہلے ہو رہا تھا تو وہاں پر آپ کو یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں, وہاں تو آپ ڈائریکٹ جنگ کرتے تھے, یہاں پر امام نے اس کے چہرے کو اس کے مکروہ چہرے کو فاش کیا, ٹھیک ہے. اب یہاں پر ہمارے پاس جو سچویشن بن جاتی ہے وہ یہ بن جاتی ہے کہ امام علیہ السلام اس معاہدے کو کرنے کے بعد مسلمانوں کے اس پورے ٹولے کو جو ساتھ لے کے چل رہے ہیں اور یہ جو پوری ان کی فوج ہے, یہ جو پوری ان کی آرمی ہے, اس کے سامنے بھی امام جو ہے وہ سر بلند ہے کہ میں نے اپنی شرائط کے اوپر, اور بار بار میں کہہ رہا ہوں ہم ان شرائط کا ذکر کریں گے, کہ اپنی شرائط کے اوپر معاویہ کو حصار میں لیا ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ امام اس سٹیج پہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت وہ شاید وہ والے فروٹس نہیں دے سکتی تھی جو کربلا میں شہادت کے وقت ہوا. تو یہ سارا ہم جب سچویشن دیکھتے ہیں تو ہمیں صلح کی اصلیت, جس کو صلح بولا جاتا ہے, اس کی اصلیت ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ ہمارے کسی بھی عالم نے اس کو صلح نہیں کہا, کہیں سے بھی مسئلہ ختم نہیں ہوا تھا. اہل سنت کے بھی وہ بزرگان کے جو اس میں اشتباہ کرتے ہیں وہ اس ٹرم کی وجہ سے کرتے ہیں, جبکہ اگر وہ شرائط اٹھا کے پڑھے تو ان کے لیے بالکل واضح ہو جائے گا اختلاف موجود رہا.
کتابیں جو ہے وہ لکھی ہیں قیام الحسن کے نام,
جی جی قیام الحسن کے نام
دو کتابیں جو ہے وہ تیسری
پروگرام میں اشارہ بھی ہے اس
کا, قیام الحسن, اور جو شیخ صدوق نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا وہ معاہدہ کیا, معاہدہ یعنی سیز فائر, یعنی عارضی طور پہ جنگ بن گئی.
یہ صلح اس کو ہم کہہ سکتے ہیں صلح تحمیلی تھی, جس طرح جنگ تحمیلی ہوتی ہے, جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ مثلا ایران کے اوپر جو جنگ مسلط کی گئی صدام کے ذریعے سے امریکہ نے, یہ ایک فورسڈ ان کے اوپر جنگ مسلط کی گئی,
مسلط
کرنا, یہ جو مسلط کرنا ہوتا ہے جنگ, جنگ
مسلط بھی میرا خیال میں خود اپنے ہی رفقا کی وجہ سے تھی کہ بے بصیرت نکلے گئے, جی ہاں, اور ان کو مجبوراً پھر کیا ہے وہ جنگ کی حالت کو روکنا پڑا. وہ یہ عرض کیا کہ مقتدرانہ عقب نشینی, ذرا ایک قدم پیچھے آنا ہے,
تو والنٹیرلی امام جنگ کرنا چاہتے تھے تاکہ اس فتنے کا کلا کما کیا جا سکے, لیکن حالات کی وجہ سے امام نے صلح کی, اور اس صلح کو ہم کہیں گے صلح تحمیلی, ٹھیک ہے. ایک آخری صرف بات اس میں میں کروں کہ رہبر معظم نے ایک بہت خوبصورت تعبیر یوز کی ہے کہ امام حسن علیہ السلام اس جنگ کو روئے زمین سے زیر زمین لے کے گئے,
ٹھیک ہے,
یعنی یہ جنگ کے جو زمین کے اوپر ہونی تھی اور بالکل کھل کے ہونی تھی, بے وفا امت کی وجہ سے اور امت کا ساتھ نہ دینے کی وجہ سے امام نے جو اسٹریٹجی اپنائی وہ یہ کہ اسی جنگ کو زیر زمین لے گئے. اور کیا کیا, جو ہم نے کل اشارہ کیا تھا کہ ٹھیک ہے کہ ہم حکومت اسلامی اور نظام اسلامی اس وقت قائم نہیں کر پا رہے امت کی وجہ سے, امام تو ریڈی تھے, ٹھیک ہے, امام کی طرف سے نہیں کر پا رہے, لیکن ہم کیا کریں گے اس کو ہم واپس نہضت میں اور تحریک میں کنورٹ کر دیں گے, اور یہ امام نے بہت افیکٹولی کیا.
بس نتیجہ بحث کا یہ نکلتا ہے کہ صلح اصل میں معاہدہ تھا, اور صلح جو ہے وہ صلح صفائی بھی نہیں تھی, اور جنگ جو ہے وہ معاویہ سے کبھی بھی رکی نہیں. ٹھیک ہے, شروع وہ تلوار سے ہوئی, لیکن پھر بعد میں جب افکار کی جنگ شروع ہوئی تب بھی امام نے جو ہے وہ اس کو جاری رکھا, اور اس معاہدے کے ذریعے جو نقاب تھا منافقت کا وہ معاویہ کے چہرے سے اتارا امام حسن,
بلکہ وہ جو تشکیلات کا وہ امام نے سلسلہ شروع کیا, ایک طویل جنگ جو ہے امام نے جو ہے وہ, کیونکہ حق و باطل کی جنگ کبھی خاتم نہیں ہو سکتی, یوں نہیں ہو سکتا کہ آپ, ہاں یہ اسی طرح کی جیسے صلح حدیبیہ میں وہ صلح تھی لیکن سارے کے سارے فوائد کس نے حاصل کیے, اسلام نے حاصل کیے, اور وہ کفر کے لیے ایک ضربہ تھا, کفر کے لیے ایک جو ہے نا وار تھا اس کے اوپر, اسی طرح یہ بھی کفر پہ جو ہے وہ ایک وار تھا.
آپ اگر دیکھیں کہ اس جو آپ نے کہا نقاب اتارا ہے معاویہ کی منافقت کے اوپر سے امام نے, آپ اس کا اثر دیکھیے آج تک عالم اسلام کے اندر, حتیٰ اہل سنت کہ جو اس طرح سے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے نہیں ہیں مثلا, جس
لیکن محبت کرتے ہیں,
لیکن آپ دیکھیے کہ حتیٰ اہل سنت جو ہے ان کے لیے معاویہ کی شخصیت, معاویہ کے ہتھ کنڈے وہ امام نے آشکار کر دی, اور آج بھی وہ اس کو عزت دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے, خلیفہ کے عنوان سے بھی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, سوائے کوئی چھوٹا سا تکفیری ٹولہ ہو تو وہ
مٹھی بھر جائے, اپنا ایجنڈا ہے, ایک بڑی تعداد اہل سنت کی
مین سٹریم مسلمز
نہیں, اس کو نہ اسوہ بنانے کے لیے تیار ہے, نہ اس کے اصولوں پر چلنے کے لیے تیار ہے, نہ اس کو رول ماڈل بنانے کے لیے تیار ہے. اصل بات ہماری یہاں تک پہنچی ہے کہ جتنے بھی حالات تھے وہاں پر امام حسن علیہ السلام کو حالات کی وجہ سے معاہدہ کرنا پڑا, اور یہ معاہدہ کچھ شروط کے اوپر جو ہے وہ موجود تھا. تو ظاہری سی بات ہے جب بھی صلح کے اوپر جب گفتگو ہوتی ہے معمولاً دیکھا گیا ہے کہ صلح اور یہ معاہدے کا جو نام آتا ہے کبھی شروط, نہ تو بعض اوقات مجالس میں ایسا موقع ہوتا ہے کہ اس کو بیان کر سکتے ہیں, بعض اوقات تحلیل کے میدان میں جب آتے ہیں تب بھی شروط کی طرف نظر نہیں رہتی, لیکن آج ہم چاہتے ہیں کہ ناظرین کے لیے وہ شروط اہم جو اس معاہدے کے اندر موجود تھی اس کو بیان کر دیں, کہ بحث کو پھر آگے بڑھاتے ہیں
انشاءاللہ. امام حسن علیہ السلام اور معاویہ کے درمیان جو یہ معاہدہ ہوا, اور یہ امام حسن کی طرف سے جو ایک جنگ بندی تھی عارضی جنگ بندی تھی, اور در حقیقت ایک میدان سے جنگ کو امام حسن علیہ السلام دوسرے میدان میں جو ہے وہ لے کے چلے گئے. اس معاہدے میں معاویہ کا جو ہم و غم تھا وہ یہ تھا کہ اس کو اقتدار حاصل ہو جائے, لہٰذا وہ یہ حتیٰ یوں بھی نہیں کرنا چاہ رہا تھا کہ شروط پر جو ہے نا کچھ آپس میں لے دے ہو جائے, کچھ ان سے بحث کر لے امام حسن سے کیا ممکن ہے میں بحث کروں اور وہ اسی صلح سے اور اس معاہدے سے بھی جو ہے نا وہ پیچھے ہٹ جائیں اور کہیں کہ نہیں میں دوبارہ جنگ کرتا ہوں. تو وہ اس کو اتنی تیزی تھی, اتنی جلدی تھی اقتدار میں آنے کے لیے, کہ اس نے امام حسن علیہ السلام کو خالی جو ہے نا کاغذ پہ دستخط کر کے دے دیے کہ آپ اس پہ
جو لکھیں گے,
جو لکھنا چاہے وہ آپ لکھیں. اس سے جو ایک استفادہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جو تاریخ کی کتب ہے نا ان کے اندر, یا جو روایت کتب ہیں ان کے اندر جو ہے وہ یہ پراکندہ ملتی ہیں یہ صلح کی شرائط, اور یہ شرائط جو ہے بعض دفعہ ان میں ہو سکتا ہے تضاد بھی آپ کو نظر آئے. تو لیکن ایک چیز اس تضاد کو حل کرنے کے لیے جو ایک اصول ہے وہ اصول یہ ہے کہ کیونکہ یہ صلح ساری کی ساری امام حسن کی لکھی ہوئی شرائط ہیں, لہٰذا امام حسن اپنے خلاف تو کوئی شرط نہیں لکھ سکتے, لہٰذا اگر آپ کو دو شرطوں میں تضاد نظر آئے تو وہ شرط جو امام حسن کے خلاف جاتی ہو وہ یقیناً امام حسن نے وہ تحریف شدہ ہے, کیونکہ ساری شرائط امام حسن کی لکھی ہوئی ہے. یہاں پہ پراکندہ شرائط میں سے وہ شرائط جو صلح امام حسن نامی کتاب ہے, یہ ریبر معظم نے اس کی جو
بڑی اہم کتاب ہے,
بڑی اہم کتاب ہے, آیت اللہ شیخ رازی رضی علی یاسین نے یہ کتاب جو ہے وہ لکھی ہے, اور عربی زبان میں اصل میں کتاب ہے, اس کا ترجمہ ریبر معظم نے جو ہے وہ کیا, ریبر معظم خود اس موضوع پہ کتاب لکھنا چاہتے تھے لیکن جب یہ کتاب ان کی نظر سے گزری تو انہوں نے دیکھا کہ اب اس کتاب لکھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اسی کا ترجمہ کیا جائے, اور ریبر معظم نے اس کتاب کا جو ہے وہ ترجمہ کیا, اس کا صلح امام حسن کے نام سے ہے, اور اسی میں ترجمے میں جو ہے وہ پرشکو ترین نرمش کاہرمانہ نے تاریخ جو ہے یہ اصطلاح ریبر معظم نے جو ہے وہ
جس کو ابھی ہم نے کہا کہ مختصرانہ عقب نشینی جو ہے اس میں,
اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ عقب نشینی کس لیے, کہ دیکھیں جو بھی جنگ ہو نا, چاہے سیاسی جنگ ہو, چاہے افکار کی جنگ ہو, چاہے جو ہے وہ جہاد بالسیف ہو, کسی میں بھی قرآن نے آپ کو پیٹ دکھانے کی جو ہے نا اجازت نہیں دی, منع کیا, حرام ہے پیٹ دکھانے جنگ میں جو ہے وہ حرام ہے, لیکن جو ہے وہ متحدفن لقتال جو ہے آپ کو اجازت ہے کہ آپ جائیں تیاری کریں اور پھر پلٹ کے ایک جو ہے نا وہ آپ فیصلہ کن جو ہے وہ وار کریں. تو یہاں پہ یہ جو ہے وہ اس کتاب میں مختلف جگہ سے جو ہے وہ محقق نے جو ہے وہ ساری شروط کو جمع کیا ہے, تو ہم اسی کتاب کو جو ہے وہ بناتے ہیں, اپنا مبنا بناتے ہیں. پہلی جو شرط ہے جس کتاب رہبر معظم بھی اشارہ کرتے ہیں, اور یہاں پہ وہ ڈیٹیل جو رہبر نے کہی ہے وہ تھوڑی نہیں بیان ہوئی ہوئی, وہ ایک تو یہ تھا کہ حکومت جو ہے وہ معاویہ کو دے دی جاتی ہے, اور معاویہ لیکن ایک شرط پہ حکومت دی جاتی ہے کہ وہ کتاب خدا اور سنت رسول
پر عمل کرے
اور خلفاء جو کہ صالح ہیں ان کی سیرت پہ عمل کرے. یہ جو ہے وہ سب سے پہلی شرط جو ہے وہ یہ ہے, اور اس میں یہ شرط ساتھ لگائی جاتی ہے کہ معاویہ کو امیر المومنین نہیں کہا جائے گا.
دیکھیے ہمارے یہاں تو شرط میں
ہمارے یہاں تو امیر المومنین جو ہے وہ حضرت علی علیہ السلام کے لیے مختص ہے, حتی امام حسن خود کو بھی نہیں کہنے دیتے تھے, تو کسی امام کو نہیں کہتے. لیکن اہل سنت کے یہاں یہ رائے ہو چکا تھا کہ خلیفہ کو کہا جاتا تھا. یہ کہہ تھا کہ تم جو ہے وہ یہ نہیں کر, امیر المومنین کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے, یعنی ہم تمہیں رسمی طور پہ خلیفہ نہیں مانتے, اقتدار تمہیں دے رہے ہیں. یہاں سے یہ بات سمجھے جس کی طرف علامہ مودودی نے بھی جو ہے وہ اشارہ کیا کہ خلافت ملوکیت میں تبدیل ہوئی ہے,
یہیں سے ہوئی ہے.
یہاں سے امامت و خلافت اور سلطنت و ملوکیت جو ہے نا اس میں آ گئے, یعنی کہ اب امامت بھی نہیں رہی خلافت بھی نہیں. امامت کیا ہے؟ لوگوں کی رہبری ہے. خلافت کیا ہے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی اور ان کی طرح چلنا ہے. جبکہ ملوکیت کیا ہے؟ اس میں آپ نے اپنی جاہ طلبی ہے,
ڈکٹیٹرشپ ہے, اس میں
اپنی ڈکٹیٹرشپ ہے. تو خلیفہ نہیں مانا گیا, یہ رسمی طور پہ ہم تمہیں خلیفہ نہیں مانتے. اور ساتھ ہی یہ جو ہے
ٹائم رہ گیا مختصر,
یہ اگلی شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر معاویہ مر جاتا ہے تو وہ امام حسن علیہ السلام کو حکومت ملے گی, اور امام حسن اگر زندہ نہ ہو تو امام حسین کو ملے گی, اور معاویہ اپنے بعد کسی کو جانشین نہیں بنا سکتا. دیکھیے اس شرط کی جو ہے وہ یزید کو جانشین بنا کے پائمال کر دی ہے اس کو. تیسری جو ہے وہ شرط یہ تھی کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو جو ہے وہ غالم گلوچ کا جو سلسلہ ہے, جو سب و شتم کا سلسلہ ہے, وہ بند کیا جائے گا. معاویہ نے نہ صرف یہ کہ بند نہیں کیا بلکہ نماز کی قنوت میں خود جو ہے امیر المومنین پہ ابن عباس پہ لعنت کرتا تھا. تو اور تمام گورنروں کو یہ آرڈر تھا کہ وہ جمعے کی نماز میں خطبوں میں جو ہے وہ لعنت کرے, اور خود بھی جو ہے وہ لعنت کرتا تھا, اور امام کو کہتا تھا کہ یہ ملحد ہو چکے ہیں, اور یہ ان کے لیے عذاب کی دعا جو ہے وہ اللہ سے کیا کرتا تھا, بد دعا کرتا تھا. چوتھی شرط جو ہے وہ یہ تھی, یہ شرط آپ کو بتاتی ہے کہ امام جو ہے وہ آگے جو پلاننگ رکھتے ہیں اس کے لیے, کیونکہ مالی پشت بنائی چاہیے. تو امام نے جب آپ حکومت سونپ رہے ہیں تو ظاہری بات ہے بیت المال بھی آپ کو سونپنا ہوگا. جتنا پیسہ ہے وہ باقی سونپا گیا, لیکن کوفہ کا بیت المال کا جو جہاں پہ 50 لاکھ درہم موجود تھے وہ مستثنا قرار دیا کہ یہ جو ہے وہ امام کو دیا جائے گا. اس کے علاوہ جو ہے وہ ہر سال جو ہے وہ 20 لاکھ درہم امام حسن و امام حسین کو دیے جائیں گے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو امام تشکیلات کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ دارا بجاج جو ہے وہ ایک جگہ ایران کی, وہاں کا جو خراج ہے وہ دیا جائے گا, اور شیعہ جو افراد ہیں جو شہید ہوئے ہیں امام امیر المومنین کے جو ساتھی جو شہید ہوئے ہیں وہ ان کا جو ہے ان کے وہ رسا کو اس کا جو ہے وہ دیا جائے گا. آخری جو شرط ہے وہ یہ شرط یہ تھی کہ دیکھیے جہاں پہ بھی افراد موجود ہیں, عراق میں موجود ہیں, حجاز میں موجود ہیں, یمن میں موجود ہیں, جتنے افراد بالخصوص جو شیعہ ہیں ان سے پرانے کینے اور پرانے حساب نہیں چکائے گا معاویہ, ان کے خلاف جو ہے وہ جنگ نہیں کرے گا. لیکن اس شرط کو بھی, اور پھر اسی شرط کے ضمن میں یہ بھی کہ امام حسن علیہ السلام کے خلاف قتل کرنے کی کوئی سازش نہیں کرے گا, امام حسین کے خلاف جو وہ سازش نہیں کرے گا, جو شیعہ اکابرین ہیں ان کے خلاف سازش نہیں کرے گا, امیر المومنین کی محبت میں جو ہے اس شرط کو بھی جو ہے وہ پامال کیا گیا. اور عام شیعوں پہ بھی زیاد ابن ابی نے جتنے مظالم کیے, اور پھر جو اکابرین تھے جیسے حجر ابن ادعی, جیسے رشید حجری, جیسے یہ عمر ابن حمق جو ہے, ان سب کو بھی جو ہے وہ شہید بھی کیا گیا, ان کے ساتھ مظالم کیے گئے, اور خود امام حسین حسن علیہ السلام کو بھی شہید کیا گیا. تقریباً تمام شرائط کو جو ہے وہ پامال کیا گیا.
بالکل, یعنی یہیں سے اس کی منافقت جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے کہ جو کہہ رہا تھا کہ میں اسلام پہ عمل کر رہا ہوں اور خلیفۃ المسلمین ہوں, اور جو کہہ رہے ہیں آج کل کے بھی اگر ہمارے اہل سنت برادران میں سے جو ایک نکلا ہوا خارجی ٹولہ ہے, اگر وہ یہ شرائط ہی پڑھ کے تحلیل کرنے لگ جائے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ کس قسم کی شخصیت تھی. آغا صاحب, چونکہ وقت کم رہ گیا ہے, سوال بھی اہم ہے جو پوچھنے جا رہا ہوں آپ سے. پھر شاید یہ پروگرام دوبارہ اس مناسبت سے نہ ہو سکے. وہ یہ ہے کہ یہاں تک تو ہمیں بات سمجھ میں آ گئی کہ امام حسن علیہ السلام نے جب حالات کو دیکھا, تحلیل کیا, اس میں تو اس معاہدے کی طرف آ گئے کہ جس کو صلح امام حسن سے یاد کیا جاتا ہے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ انہی کے بعد آنے والے جو انہی کے بھائی ہیں, امام حسین علیہ السلام ہیں, امام ہیں, وہ بھی عصمت کے درجے پر فائز ہیں, وہ بھی وہ حالات ان کے سے بھی صحابی اتنے زیادہ نہیں تھے, لیکن وہ تلوار کی جنگ کرتے ہیں اور یہ معاہدہ کرتے ہیں, تو آیا ہم اس کو ظاہری ڈفرینس سے تعبیر کریں گے یا حقیقت میں ان کے اندر کوئی اختلاف پایا جاتا تھا؟
جی بہت اہم سوال ہے, اور شاید ہم اگر اپنی سوسائٹی کی طرف نظر کریں تو بہت جوانوں کے ذہن میں یہ سوال ہے, کبھی کبھی منافقین کی طرف سے اٹھایا جاتا ہے صرف اس لیے کہ گمراہ کیا جائے اہل ایمان کو, اور کبھی کبھی یہ ہے کہ ایک جینوئن کیوریوسٹی کے نتیجے میں لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے, تو ایک ویلڈ سوال ہے. کیونکہ آپ کو ظاہر میں جب آپ دیکھتے ہیں امام حسن علیہ السلام کے اس اقدام کو, اگر آپ فوکس کریں اسی معاہدہ یا صلح امام حسن کو, اور ادھر سے اگر آپ قیام امام حسین علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ جس کا نتیجہ شہادت ہے, تو آپ کو ایک ظاہر ڈفرنس نظر آتا ہے ظاہر میں. شاید یہ ایک احتمال دیا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان حالات کا پتہ تھا, اسی لیے رسول اللہ نے یہ حدیث اپنی زندگی میں فرمائی, الحسن والحسین امامان قاما او قعدا, کہ اگر وہ قیام کریں یا وہ قیام نہ کریں, امام حسن اور امام حسین علیہ السلام امام ہے. بس یہ جو عصمت ہے یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے اہل ایمان کے لیے, ابھی ہم اس کے لاجیکل ڈسکورس پہ آئیں گے, لیکن اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جب ہم ائمہ کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو وہ خود ان کی سیرت حجت ہے, ہم اس عنوان سے دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن ہاں, ایک شخص جو ان کو امام نہیں مانتا, ان کو عصمت کے درجے پر فائز نہیں مانتا, تو اس کے لیے ایک لاجیکل آرگیومنٹ کی ضرورت پڑتی ہے جس پہ ہم ابھی بات کریں گے. تو سب سے پہلے تو یہ کہ امام نے جو کیا وہ اس وقت کا بہترین اقدام تھا, اس چیز کو ہمارے جوانوں کو کم از کم پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے اندر کہیں پر بھی کسی بھی قسم کی ہم امام کی نسبت لغزش کو تصور بھی نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. تو پہلی بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ کہ جو ظاہر میں ہمیں جو ڈفرنس نظر آ رہا ہے, ایک تو یہ کہ الگ حالات میں ایک عام انسان, مثلاً آپ اپنی مثال لے لیجئے, ایک حالات آپ کے سراؤنڈنگز میں ہوں تو آپ ایک اقدام کرتے ہیں, آپ ہی کے سراؤنڈنگز میں ایک ڈفرینٹ حالات ہوں تو آپ ایک ڈفرینٹ اقدام کرتے ہیں. بس اگر ہم ائمہ کی سیرت کو, جس طرح ہم نے پہلے عرض کیا کہ ایک 250 سالہ سیرت کے عنوان سے دیکھیں کہ ایک ہی شخص ہے, مثال اس طرح سے گویا کہ ایک ہی شخص ہے کہ جو مختلف ادوار میں مختلف حالات سے دو چار ہے اور اس کے اراؤنڈ مختلف شخصیات ہیں. مثلا جس طرح آپ نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام کے کم اصحاب تھے, امام حسین علیہ السلام کے پاس جو اصحاب موجود تھے وہ کوالٹی میں امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کے نزدیک بھی نہیں تھے, ٹھیک ہے. امام علی علیہ السلام کے اصحاب اسی طرح مختلف تھے. تو ہم جو امام حسین علیہ السلام ہیں ان کے حوالے سے اب جو تبصرہ کریں گے, کیونکہ امام حسن کی صلح کے بارے میں تو ہم نے معاہدے کے بارے میں بات کی, اگر آپ یہ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام اس وقت کے جب صلح ہو رہی تھی یا جب معاہدہ ہو رہا تھا, امام حسین علیہ السلام کہاں تھے اور ان کا خود کا اقدام کیا تھا؟ آپ جتنی تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں گے اس ٹائم کی, جتنی بھی آپ کے پاس نریشنز موجود ہیں, سب کی سب اس کے اوپر یونینمسلی اگریڈ ہیں کہ امام حسین علیہ السلام واز ود امام حسن علیہ السلام. بس یہ جو صلح امام حسن کی طرف نسبت دی جاتی ہے, یہ اصل میں حسنین کی صلح ہے, یہ حسنین کا معاہدہ ہے. امام حسین علیہ السلام واز پارٹ آف دس اگریمنٹ.
اگلے 10 سال میں بھی جو اپنا 10 سال کا امامت ہے, اس معاہدے کو جب تک معاویہ نہیں مرا اس معاہدے کو باقی رکھا.
تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے دیکھنا کہ جب امام حسین علیہ السلام نے یہ معاہدہ کیا ہے تو امام حسین علیہ السلام ان کے ساتھ موجود تھے. ایسا نہیں تھا کہ نعوذ باللہ امام حسین علیہ السلام کہہ رہے ہوں صلح کرنی ہے, امام حسین علیہ السلام کہہ رہے ہوں قیام کرنا ہے, نعوذ باللہ. ایسا حتیٰ منافقین نے بھی نیریٹ نہیں کیا. بس
یعنی اسی کو ایک تاریخی گزارش یا حدیثی گزارش ملتی نہیں ہے کہ اس قسم کا کوئی نقطہ ہو اس میں,
ٹھیک ہے. تو اب اس چیز کو ہم جب دیکھتے ہیں اور پھر امام حسین علیہ السلام کے اپنے ٹائم میں آتے ہیں, تو اب آپ کو جیسا ہم نے کل بھی اس چیز کی گزارش کی تھی اور آج بھی, وہ یہ کہ جب بھی ائمہ کو دیکھے تو ان کے حریف کو بھی ساتھ ساتھ ایک آنکھ ان کی طرف رکھے. امام حسن علیہ السلام کے مقابلے میں معاویہ، اور امام حسین علیہ السلام نے بھی کچھ ٹائم معاویہ کا گزارا اس سے پہلے کہ یزید آیا. یزید میں اور معاویہ میں کیا ڈفرینس ہے؟ جس طرح ہم کہتے ہیں بنو امیہ اور بنو عباس میں بھی بالآخر ڈفرینس ہے، ان کی اسٹریٹجی میں ڈفرینس تھا، ان دونوں میں کیا ڈفرینس ہے؟ اس کے مطابق امام طے کرے گا کہ ان کے ساتھ کس روش پہ چلنا ہے. یعنی ہمارے پاس جو پہلے بنو امیہ کا دور ہے وہ اور ہے، اس کے بعد ہمارے پاس جب یہ یزید کا دور آتا ہے جہاں پر وہ وحی کا انکار کر دیتا ہے. آپ دیکھیے معاویہ سے آپ وحی کا انکار آپ کو نہیں ملے گا اس صورت میں کہ جس صورت میں
بیٹھ کے وہ تو واضح طور پہ کہہ رہا تھا یزید
کہہ رہا کہ یہ بنی ہاشم کا جو ہے وہ ڈھونگ ہے اور یہ ہے سب. ٹھیک ہے، اس نے وحی کا انکار کر دیا، رسالت کا انکار کر دیا،
پامال شروع کر دیا، محارم کے مقدسات کو اس نے
بالکل. اب آپ ایک مختلف دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں، بس اس کے خلاف آپ کی اسٹریٹجی بھی مختلف ہوگی. ٹھیک ہے، تو ایک امام کے اپنے ارد گرد کے حالات، دوسرا یہ کہ دشمن کون ہے، اس کی اسٹریٹجی کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس سے اسلام کو کیا خطرہ لاحق ہے. کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جس آغا نے کل اشارہ کیا تھا کہ ہماری جنگ اقدار کی جنگ ہے، ہم آئیڈیالوجی اور اقدار کو پامال نہیں ہونے دے سکتے، ہم نے اس کو ہر قیمت پہ حفظ کرنا ہے، اگر اس وقت ہمارے ہاتھ میں حکومت آئے یا نہ آئے. ٹھیک ہے، ہماری پوری اقدار کو ہم نہیں جانے دیں، کیونکہ اقدار باقی رہیں گے تو وہ حاکمیت آ جائے گی، اسلام کی حاکمیت.
اسی اسلام کو بچانے کے لیے تھی، امام حسین کا قیام بھی اسی اسلام کو بچانے کے لیے. ادھر اگر امام حسین قیام، امام حسن قیام کرتے یہاں پر تو کیا کرتے؟ نقصان پہنچاتے اسلام کو، اور حتیٰ کہ رہبر تعبیر استعمال کرتے ہیں کہ ان کی موت شہادت بھی نہ ہوتی. کیوں؟ کیونکہ وہ موت شہادت ہوتی ہے، وہ موت شہادت ہوتی ہے کہ جس کے نتیجے میں آپ جس آئیڈیالوجی اور فکر کے حامل ہیں اس فکر کی ابقاء ہو وہ زندہ رہے. جبکہ امام حسن علیہ السلام اگر وہاں قتل کر دیے جاتے تو اسلام جو ہے وہ زندہ نہ رہتا. آج جو اسلام آپ کے سامنے ہوتا ہے وہ بنی امیہ کا اسلام ہوتا،
وہ
تحریک شدہ اسلام.
اور یہی سے ہم مومنین کو، تاریخ انہی کے اندر لکھی گئی ہے، تو امام حسن علیہ السلام کی تو سیرت مسخ کر دیں.
ہم یہی سے مومنین کو ایک پیغام بھی دینا چاہیں گے کہ جب بھی اصطلاحات استعمال کریں،
جی
جب بھی اصطلاحات استعمال کریں بالخصوص اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کے کانٹیکسٹ میں اور ان سے ریلیٹڈ، تو بہت کیئرفلی اپنی اصطلاحات کو چوز کریں. یعنی یہ جو ہم صلح اور امن کا شہزادہ اور ایک کو کچھ اور، یہ ساری جو ٹرمز یوز ہو رہی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، اکثر مومنین متوجہ نہیں ہوتے. یعنی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ امام حسن علیہ السلام امن کے شہزادے تھے اور امام حسین علیہ السلام امن کے شہزادے نہیں تھے؟ یعنی تو مومنین کو بہت اس میں، اب جب بھی کوئی پوسٹ کریں سوشل میڈیا کے اوپر کرتے ہیں، آپ کوئی بھی پوسٹر دیکھتے ہیں، کسی حدیث کو فارورڈ کرنا چاہتے ہیں، کسی رائٹنگ کو، کسی تھوڑا دقت کر رہے ہیں، دیکھیے کہ اس کے اندر کون. کیونکہ ہمارے دشمنان اس وقت بہت سارے اقدامات کر رہے ہیں کہ جس سے وہ ہماری آئیڈیالوجی کو، اگین وہی اقدار جن کے لیے جنگ تھی، انہیں اقدار کو پامال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
امام حسن کی یہ صلح نہ ہوتی تو امام حسین کا وہ قیام بھی نہیں ہوتا، کیونکہ یہ صلح مقدمہ بنی. امام حسن کے پاس جو، وہ امام حسین کہتے ہیں کہ میرے پاس وہ اصحاب ہے جو میرے نانا اور میرے بابا کے پاس بھی نہیں تھے، اس کا، ان کی تربیت کس نے کی ہے؟ امام حسن اور امام حسین نے ان 20 سالوں میں کی ہے نا. تو امام حسن علیہ السلام کی صلح کے بعد وہ جو تشکیلاتی کام شروع ہوا اور تشیع کی جو ہے وہ فکری تربیت ہوئی اور اس ایک مومنٹ کے طور پہ لے کے آئے، وہ مومنٹ ہی اس باعث بنی کہ امام حسین علیہ السلام جب قیام کریں، ایک تو پھر مقابلے میں، اب جب امام حسین قیام کریں گے تو اب امام حسین علیہ السلام کی شہادت جو ہے وہ رائے گاہ نہیں جائے گی، خون رائے گاہ نہیں جائے گا.
ہم نے دیکھا بھی تاریخ اس چیز کی گواہ بھی ہے.
اور بعد میں انہی تشکیلات میں سے کتنے زیادہ قیام نکلے امام، جبکہ امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام اگر قیام کرتے تو رائے گاہ جاتی، امام حسین بھی شہید ہو جاتے، سب ساتھی بھی شہید ہو جاتے. اور بعد میں جیسا کہ زید کے ساتھ کیا، زید شہید کے ساتھ، کہا جاتا کہ بھائی بہت ہی محترم شخصیت ہے امام حسن علیہ السلام، اہل بیت میں سے بھی تھے لیکن جنگ طلب تھے اور انہوں نے بےوقوفی کی، اور مروا بھی انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ذریعے سے دینا تھا، یہ معاویہ کی گردن پہ بھی نہیں جانا. اور اسی جرم میں جو باقی بچے کچے جو ہے نا اہل حق رہتے، اگر بچ بھی جاتے نا، ان سب کو اس نے کہنا تھا کہ میں امام کا خونخواہ ہوں، میں امام کا جو ہے وہ یہاں پہ قتل کا بدلہ لینے آ رہا ہوں، اور اس نے ان سب کو تحت ایک کر دینا تھا، بچنا کچھ بھی نہیں تھا. اور آج ہمارے پاس صرف جو ہے وہ شرک آلود اسلام جو ہے وہ بچنا تھا.
بہت شکریہ، وقت جو ہے وہ تمام ہو گیا. باتیں ظاہر جیسے کل بھی عرض کیا تھا کہ یہ ایسی بحثیں ہیں امام کے اوپر کہ ہم اگر گھنٹوں بھی بیٹھنا چاہیں تو ایک ہی پہلو ان کا جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا. کہ انشاءاللہ خداوند متعال سے دعا گو ہیں کہ خدا ہمیں دوبارہ توفیق نصیب فرمائے کہ ہم دوبارہ امام حسن علیہ السلام کی سیرت پر گفتگو کر سکیں اور اس کے اندر جو اہم ترین پہلو ہیں ان کو بیان کر سکیں. ایک نقطے کی طرف فقط توجہ دلانا چاہوں گا، وہ یہ کہ یہ جو باتیں ہوئی ہیں ہماری یہاں پر، کہ اگر امام حسن علیہ السلام جنگ کرتے اور صلح نہ کرتے تو اسلام جو ہے وہ ختم ہو جاتا. یہ خود آئمہ کی دی ہوئی تعلیم کے نتیجے میں ہم یہ کہہ رہے ہیں آ کر. آئمہ معصومین کی اگر حدیث کو دیکھیں, ان کی تاریخ اگر مطالعہ کریں, کس طریقے سے امام حسن علیہ السلام کے اقدامات کو انہوں نے سراہا ہے, اور پھر بعض لوگوں کے سوالات کے جو جواب دیے ہیں وہ یہی جوابات تھے کہ جو ہم نے انہی سے یاد کر کے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں. انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے نئے موضوعات نئے سوالات کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
عرض کردم راجع به صلح از ابعاد مختلف صحبت کردیم. این مسئله حالا اینه که بعد از صلح امام حسن مجتبی علیه السلام کار به شکلی هوشمندانه و زیرکانه تنظیم شد که اسلام, جریان اسلامی وارد کانال آلوده ای که به نام خلافت و در معنا سلطنت به وجود آمده بود نشه. این هنر امام حسن مجتبی علیه السلام. امام حسن مجتبی کاری کرد که جریان اصیل اسلام که از مکه شروع شد و به حکومت اسلامی رسید و به زمان امیرالمؤمنین و به زمان خود او رسید, در یک مجرای دیگری جریان پیدا بکند, منتها اگر نه به شکل حکومت, زیرا ممکن نیست, لااقل دوباره به شکل نهضت. این دوره سوم اسلامه. اسلام دوباره شد نهضت, اسلام ناب, اسلام اصیل, اسلام ظلم ستیز, اسلام سازش ناپذیر, اسلام دور از تحریف و مبرا از این که بازیچه دست هواها و هوسها بشه. این اسلام باقی موند, منتها در شکل نهضت باقی موند, و از زمان امام حسن علیه السلام دوباره تفکر انقلابی اسلامی که یک دوره ای رو طی کرده بود و به قدرت و حکومت رسیده بود برگشت شد یک نهضت. البته در این دوره کار این نهضت به مراتب مشکل تر بود از دوره خود پیغمبر. چرا؟ زیرا شعارها در دست کسانی بود که لباس مذهب رو بر تن کرده بودند در حالی که از مذهب نبودند. مشکلی کار ائمه هدا علیهم السلام اینجا. البته بنده اینجور استنباط کردم از مجموع روایات و زندگی ائمه علیهم السلام که این بزرگواران از روز صلح امام مجتبی علیه السلام تا آخر یا تا اواخر دائما در این صدد بوده اند که این نهضت رو مجدداً به شکل حکومت درش بیارن. روایاتی هم داریم. زندگی ائمه علیهم السلام هم طبق تشخیصی که بنده دادم, ممکنه بعضی دیگه این رو اینجوری نبینن, جور دیگه ای ملاحظه بکنن, طبق دید من احساس میکنم که این بزرگواران همیشه در صدد بودن تا حکومت را, حکومت علوی را, حکومت اسلامی را مجدداً بر سر پا کنن. میخواستن که نهضت مجدداً تبدیل بشود به حکومت و جریان اصیل اسلامی, اون جریان اسلامی که دور از آغشته شدن و آمیخته شدن و آلوده شدن به آلودگی های هواهای نفسانی است, بیاد رو کار. ولی خب کار مشکلی نیست این کار. اگر این صلح رو امام مجتبی انجام نمیداد, اون اسلام ارزشی نهضتی باقی نمی‌موند. از بین میره، چون معاویه بالاخره غلبه پیدا میکرد. وضعیت وضعیتی نبود که امکان داشته باشه که امام حسن مجتبی علیه السلام غلبه پیدا کنه. همه عوامل در جهت عکس غلبه امام مجتبی علیه السلام بود. معاویه غلبه پیدا می کرد، دستگاه تبلیغات در اختیار او بود، چهره او در اسلام چهره ای که نتوانند موجه کنند و نشان بدن نبود. تمام ارکان خاندان پیغمبر رو از بین می بردن و کسی رو باقی نمی گذاشتند که حافظ نظام ارزشی اصیل اسلام باشه، و به کل از بین می رفت همه چی و ذکر اسلام بر می افتاد. نوبت به جریان عاشورا هم نمی رسید. یعنی اگر بنا بود امام مجتبی علیه السلام جنگ با معاویه رو ادامه بده و به شهادت خاندان پیغمبر منتهی بشه، امام حسین هم باید در همین ماجرا کشته می شد، اصحاب برجسته هم باید کشته می شدن، حجر ابن عدی ها هم باید کشته می شدن، همه باید از بین می رفتن. کسی که بمانه و بتوانه از فرصت ها استفاده بکنه و اسلام رو در شکل ارزشی خودش باز هم حفظ کنه، دیگه باقی نمی موند. این حق عظیمی است که امام مجتبی علیه السلام بر بقای اسلام داره.
اینجا مرکز مقاومت هست.